الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواس والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن ذله فهو البعيد التريد يعلم ما زهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين تھوڑا پیچھے پیچھے کوئی بیٹھ جائیں گے تاکہ تھوڑا پیچھے ہو جائیں گے تاکہ گفتگو میں آسانی ہو اور کسی کے منہ میں کچھ ہونا نہیں چاہیے برائے کرم نہ پان نہ کوئی ایسی چیز مجلس کے آداب تھوڑے مسائل روزہ ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان دروس کو آپ سماعت فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول تاکہ گفتگو کا رابطہ رہے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہانہ درس کے اس تسلسل میں ایک دفعہ پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ وعز اسمہ کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات سے ایک دفعہ پھر ہم علم دین کے حصول کے لیے اور اپنی زندگی کے بنیادی مقصد اور بنیادی قانون اور بنیادی ہدایات کو قرآن و سنت سے سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں یہاں جمع فرمایا. اللہ تمام کی حاضری قبول فرمائے. انعقاد مجلس انعقاد جلسہ کو منعقد کرنے والے ان مخلصین کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں شرعی مسائل اور احکام شریعت کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، ذوق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو زندگی ہماری بقیہ رہ گئی ہے اپنی فرما برداری، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت اور شریعت مطہرہ کے بنیادی قواعد، ان اخلاقیات اور ان شریعت تعلیمات کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بڑے مبارک مہینے جاری ہیں، درس نظام مصطفیٰ کے مقصد کا اہم عنوان آج ہے احکام روزہ اور رمضان شریف کے حوالے سے۔ بڑے مبارک دن جاری ہیں، رمضان مبارک کی ساعت ہمارے سے بالکل قریب ہے، اور آج غالباً 26 شعبان المعظم ہے، اور کل کا دن جو ہے وہ 26 کا دن ہوگا، اور چاند اگر 29 کا ہوتا ہے تو تقریباً 3 دن کے قریب، اور 30 کا ہوتا ہے تو 4 دن قریب ہے اس مبارک مہینے کے لیے کہ جس کی عظمت و شان کے ڈنکے شرق سے لے کر غرب تک اللہ کی رحمت کی طرف سے بجتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ میں سادے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر چند باتیں ذکر کرنا چاہوں گا۔ آج جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، چند آیات پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی، اور سورہ بقرہ قرآن مجید میں موجودہ سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی دوسری سورت ہے۔ یعنی جب آپ قرآن شریف کھولتے ہیں تو پہلی سورت جو آپ کو نظر آتی ہے وہ سورت الفاتحہ ہے، اور اس کے بعد جو سورت نظر آتی ہے وہ سورت البقرہ ہے۔ سورت البقرہ، مزید باتیں انشاءاللہ عرض کی جاتی ہیں، پہلے چند باتیں بنیادی طور پر اس کو مضبوطی کے لیے سماعت فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک، یعنی 183 سے لے کر 187 تک، یہ وہ آیات ہیں جو روزے کے بنیادی مسائل کی تفصیل بیان کرتی ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں سے مجلس سے جانے کے بعد بھی آپ فجر کے وقت تلاوت کرتے ہیں، مغرب کے وقت تلاوت کرتے ہیں، تو پھر ان آیات کی تلاوت خصوصی طور پر کنز الایمان شریف لے کر اس کے ترجمے کے ساتھ اور حاشیہ اسد اللہ فاضل کا اگر آپ دیکھیں گے تو مسائل کی پختگی آپ کے اندر مزید آئے گی۔ یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک، یہ آیات جو ہیں وہ پے در پے ایک ساتھ روزوں کی اہمیت، روزے کے مسائل، رمضان شریف کی برکات، یعنی قرآن جہاں پر براہ راست ان مسائل کو ذکر کرتا ہے وہ یہ آیات ہیں۔ ایک بات، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، گزشتہ درس ہمارا سرکار امام اعظم و حنیفہ رحمہ اللہ کی شان و عظمت اور آپ کے عرس کے حوالے سے ہوا تھا۔ امام اعظم و حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ سند ملتی ہے، یعنی کئی اور اسانید اس کی موجود ہیں، لیکن یہ ایک، یہ جو روایت میں پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس کو آپ سننے جا رہے ہیں اور شرف پا رہے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ کلام جو ہماری زندگی کے بڑے بنیادی اصول کو اجاگر کرتا ہے، تو میرے بزرگ دوستو ایک اس کی سند ہمارے امام اعظم حنیفہ سے جاتی ہے، یعنی امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سے آپ کے شاگرد قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، جو آپ کے اجلہ اور اکبر شاگردوں تلامذہ میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت امام اعظم حنیفہ کو یہ فرماتے ہوئے، اور حضرت امام اعظم حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اسے حضرت انس ابن مالک کو فرماتے ہوئے، اور صحابی رسول حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی عن ابی یوسف رضی اللہ عنہ و نبی حنیفہ قال سمعت انس ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضرت امام اعظم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حضرت قاضی ابو یوسف کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے یہ بات سن رہا ہوں، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت انس ابن مالک سے یہ بات سن رہا ہوں، اور حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ شریعت کا علم حاصل کرنا، طلب العلم دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ بنیاد ہے۔ یعنی بہت بڑا ماہر علم بن جانا، اس میں ڈگری اور بہت بڑی فصاحت اور بڑے مقام تک پہنچ جانا، اس کے پابند ہر شخص نہیں، لیکن جو بھی مسلمان ہے، چاہے وہ ممبر پر ہے یا صف کے اندر ہے، مرید ہے یا شیخ ہے، بڑی توجہ سے میرے بچوں میرے بزرگوں یہ بات سنیے آپ، یہ زندگی میں لمحے بار بار آیا نہیں کرتے، تو بڑی توجہ سے ان مجالس کو غنیمت جانتے ہوئے ان باتوں کو سماعت کریں، اور لائیو اس وقت پوری دنیا کے جو اہل ایمان اور مخلصین، ہمارے بھائی اور ہماری بہن جو اس وقت ہمارے ساتھ دروس میں شامل ہے، میں ان کی بھی توجہ چاہوں گا کہ ہر مسلمان، وہ جس سطح کا بھی ہو، یعنی ہر مسلمان، اس کے لیے مولوی ہونا شرط نہیں، اس کے لیے پیر ہونا شرط نہیں، اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں، ہر مسلمان پر جو کلمہ پڑھتا ہے نبی پاک کا،
اس پر شریعت اس بات کو فرض کرتی ہے کہ اسے علم دین حاصل کرنا فرض ہے. ابھی مجلس علم دین کی رکھی گئی ہے. کیسا علم حاصل کرنا؟ کہ باقاعدہ طور پر مدرسوں میں داخلہ کر کے بہت بڑی سطح تک جانا اور علم کی گہرائی اور گیرائی اور قرآن کے تمام معنی اور مفاہیم اور اس کے تمام احکام کو جاننا، نہیں، یہ سب پر لازم نہیں. اتنا ضرور لازم ہے ایک مسلمان پر کہ وہ مسلمان ہے تو پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ نمازی ہے تو نماز کن چیزوں سے قائم ہوتی ہے، کتنے ٹائم پڑھی جاتی ہے، اس کا وقت کیا ہوتا ہے، کن چیزوں سے نماز قائم رہتی ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. رمضان شریف آ رہا، ہر مسلمان کا رمضان سے تعلق ہے. روزہ کس کو کہتے ہیں جناب؟ روزہ کب سے کب تک رکھا جاتا ہے؟ روزے کن چیزوں سے روزہ قائم رہتا ہے، کن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ تمام چیزیں اللہ نے مال عطا فرمایا، تو کن مال کی کیا خاص صورت، کیا کیفیت اور کیا خاص اس کے مرحلے ہیں جس پر زکات واجب ہو جاتی ہے؟ ایک، کتنے مال پر ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، کن کن کو دیا جاتا ہے، کن کو نہیں دیا جاتا، یہ موٹے موٹے ضروری مسائل. حاجی حج کو جا رہا ہے، یقیناً وہ ہار پہنے، لوگ اس سے محبت کرے، بڑی فضیلت کی بات ہے. ہم رمضان شریف کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں، کھجور لا رہے ہیں، سحری کے اہتمام کر رہے ہیں، بہنیں جا رہی ہیں بازار، بہت برکت کی بات ہے، ثواب کی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ روزہ ہوتا کیا ہے جس کے لیے ہم اہتمام کر رہے ہیں. روزہ ہوتا کیا ہے؟ روزہ کب سے کب تک ہوتا ہے؟ کن چیزوں کا احتیاط ہوتا ہے؟ روزے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تو وہ ضروری اس کے سٹیکچر، ظاہری تمام چیزوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ جو اصل مسئلہ ہے اس پر بھی ہم غور کریں. ہم حج پر جاتے ہیں، ٹکٹ کب ہے، فلائٹ کب جائے گی، کیا معاملات ہوں گے، ہار آ گئے، دعوتیں ہوں گی، سب یہ تمام چیزیں جائز ہیں اور محبت کی بات ہے. لیکن جہاں کہاں رہیں اس کے بارے میں کبھی سوچا کیا کریں گے وہاں پر؟ کسے حج کہتے ہیں، کسے عمرہ کہتے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں ضروری ہے. تو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا، توجہ میری طرف رکھیے گا برائے کرم، ہر مسلمان پر اتنا حاصل علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جو اس سے متعلق ہے. کوئی بندہ، اب اس مسئلے کو آگے لے کر چل رہے ہیں، کوئی بندہ باقاعدہ باضابطہ اللہ کے فضل سے نمازی ہو، پانچ وقت وہ نماز پڑھتا ہو، نمازیں نہ چھوڑتا ہو، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ نماز کی کن چیزوں سے قائم ہوتی ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، تو نماز تو اس نے پڑھی لیکن گناہگار پھر بھی رہا کہ اس نے نماز کے مسائل کیوں نہیں جانے. اب آپ غور کریں، رمضان شریف کے 29 یا 30 روزے چاند کے اعتبار سے مسلسل رکھتا ہے، جب سے اس پر واجب ہوئے ہیں، فرض ہوئے ہیں، بالغ ہوا ہے، وہ رکھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے قائم رہتا ہے. تو روزہ تو ہو گیا لیکن گناہگار وہ ضرور ہوگا کہ اس نے اس کی بنیاد کو جانا نہیں. تو لہٰذا یہ بڑی ضروری چیز ہے. تو یہ درس اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ہم شرعی عقائد کے ساتھ ساتھ بنیادی مسائل اور اسلام کی قداور شخصیات، یعنی جو بنیادی چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا بنیادی ماخذ کیا ہے، تعلیمات کیا ہے، اسلامی عقائد کیا ہے، اسلام کی برگزیدہ شخصیات کیا ہے، تو ان تمام موضوعات کو گھیرنے کا نام ہے درس نظام مصطفیٰ. یہ اس کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ سے کوئی اور مطالبہ نہیں، نہ کوئی تنظیم کی بنیاد، نہ کوئی تحریک کی بنیاد، مقصد یہ نہیں. اللہ رب العالمین جل والا نے جو وقت دیا ہے، اور خیر کے لوگ آ گئے ہیں، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، جو جلسہ کر بھی رہے ہیں، پروگرام کر بھی رہے ہیں، ان کا بھی کوئی مقصد ایسا کوئی سیاسی یا کوئی تنظیمی نہیں، بلکہ مقصد یہ کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے، کچھ اسباب دیے، کچھ تعلقات دیے، کچھ دوست احباب دیے، تو پھر اس کو دین کی راہ میں لگایا جائے تاکہ یہی چیزیں پھر قبر و حشر میں مغفرت کا باعث بن جائے. اب اس کو سننے کے بعد ذرا آپ آگے چلیے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، چہروں پر سناٹا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تھوڑا سا ٹہل کے پھر آ جائیں تاکہ چہرے آپ کے تازہ ہوں اور مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہو. شرعی مسائل میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ورنہ میں تو ٹی وی پر بولنے کا عادی ہوں، میں آپ کو دیکھے بغیر ڈائریکٹ کیمرے کو دیکھ کر بھی 3 گھنٹہ تقریر کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے چہروں کو دیکھ کر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تاثر آپ پر ہو. آپ کو ڈانٹ نہیں رہا، آپ میرے بھائی ہیں، لیکن چہروں کے تاثرات بتاتے ہیں کہ آپ کا دماغ اس وقت معطل ہے، آپ کہیں اور ہیں یا میں کہیں اور ہوں، ایسا نہیں. چہرے کی یہ جو ٹکیا ہے، یہ بتا دیتی ہے کہ آپ کتنے موضوع کو سمجھ رہے ہیں اور کہاں تک جا رہے ہیں. تو لہٰذا بالکل آپ آ جائیے، آپ صحیح جگہ پر پہنچ چکے ہیں. مختصر صحیح درس ہوگا، بنیادی باتیں ہیں، یہ باتیں ہمیں روزے میں کام آئیں گی، کسی دوست کو بتانے میں کام آئیں گی. ایک شرعی مسئلہ صحیح طریقے سے اگر ہم نے کسی کو بتا دیا، لکھا ہوا سنا ہوا صحیح طریقے سے بتا دیا، اس کے دل پر لگ گیا، تو یہی ہمارے لیے مغفرت کا باعث ہوگا. تو اس توجہ کے ساتھ اور اس انہماک کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس استغراق کے ساتھ اور اس مکمل شوق کے ساتھ ان باتوں کو سنیے. اب میں بات آگے لے کر چل رہا ہوں. روزے کے مسائل میں میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک رمضان شریف کے اس روزے کے مسائل کی تفصیل کو ذکر کرتی ہے. ایک بات اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبا، فرض کیا گیا تم پر، لازم کر دیا گیا آج کے دن سے، کتبا فرض کر دیا گیا، کتبا علیکم الصوم، یا ایھا الذین آمنوا کتبا علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیا گیا اب سے روزہ. صوم واحد کو کہتے ہیں، صیام اس کی جمع ہے. کتبا لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا تم سے آج سے. کما کتبا، جس طرح فرض کیا گیا تھا، علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے امتی تھے ان پر ہم نے فرض کیا تھا. اس کے فرض کرنے کے لاجک کیا ہے، کیوں اللہ نے ہم پر یہ لازم کیا؟ تو آگے اس کا نتیجہ ذکر کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو. اصل جو ایمان کا عرفان ہے، ذوق ہے، ذائقہ ہے، رب کے کلمے کی جو شان ہے، اور مسلمانی کا جو اصل لذت اور حلاوت ہے روحانی طور پر شوق عبادت کی، وہ تمہارے اندر بیدار کرنے والی اگر کوئی عبادت سر فہرست آتی ہے تو وہ روزہ آتی ہے. کہ اس کو روزہ رکھنے کے ساتھ تمہارا نفس، تمہاری خواہشات کمزور پڑ جاتی ہیں. جب جسم کی جسم کے تقاضے کمزور پڑتے ہیں تو روح کو جلا ملتی ہے ان عبادات پر عمل کر کے. اور بندے کے ذہن سے جب خرافات اور برے خیالات اترنا شروع ہوتے ہیں تو اللہ سے اس کا رابطہ خود بخود دلی طور پر بحال ہونا شروع ہوتا ہے. اس کو آپ خود جانتے ہیں. پہلے روزے میں شاید آپ کو وہ چیز نہ ملے، دوسرے میں نہ ملے، تیسرے میں وہ کیفیت نہ ہو، لیکن مجھے بتائیے، جب 25 اور 26 روزہ آپ رکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اپنے اندر تبدیلی نہیں محسوس کرتے آپ؟ یعنی آپ دیکھیں، عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یہ ایام منہیہ ہے. یعنی 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا گناہ ہے، 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، بندہ گناہ گار ہوگا. 3 ایام تشریق کے اور 2 جو ہے دونوں عیدوں کے، تو یہ 5 دن جو ہیں ان میں روزہ منع ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں عید الفطر جب آپ رمضان ختم کرتے ہیں اور عید الفطر میں عید کے دن جب آتے ہیں تو اس وقت آپ کے سامنے میٹھی شیرخرما بھی پڑا ہوتا ہے، لیکن زبان اس کے ذائقے کو نہیں پا رہی ہوتی. آپ کہتے ہیں یار عید کا دن ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو خوشی میں مل رہے ہیں دوستوں سے، معاملات سے، لیکن طبیعت میں وہ خوشی نہیں رہتی. یعنی آپ دیکھیے کہ روزے نے آپ کے اندر ایک اثر ڈالا ہے، اور ایسا اثر ڈالا ہے کہ عید کے دن اگر آپ نماز نہ پڑھیں تو آپ کے اندر بہت زیادہ بے چینی پیدا ہو جاتی. یہ تو نماز پوری زندگی پڑھنی ہے، اور یہی اصل قرار اور دل کے سکون کا نام ہے. کسی اور دن اگر نماز قضا ہو جائے خدا نخواستہ، تو ضمیر وہ احساس اور ملامت نہیں کرتا، لیکن رمضان شریف کے ختم ہونے کے بعد طبیعت بڑی ملامت کرتی، اس لیے کہ روزہ اپنی تمام تاثیر آپ میں اتار چکا ہوتا ہے تقوی کی. لعلکم تتقون، تقوی کی، اللہ سے خوف کی، اللہ سے ملاقات کی، بنیادی عبادات پر عمل کے احساس کی. اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ دنیاوی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر رب کی طرف لے جانا، یہ بنیادی جو حقیقت ہے اس کا ذائقہ طبیعت کے اندر اترتا ہے. اور حضرات صوفیہ کہتے ہیں، تقوی کہتے ہیں اس کو ہیں، کہ تیرا مالک تجھے وہ کام کرتا ہوا، وہ بولی بولتا ہوا اس جگہ پر نہ دیکھیں جس بولی سے تیرا مالک ناراض ہو جاتا ہے، اور جہاں جانے سے تیرا مالک پسند نہیں کرتا. یعنی تقوی کا معنی یہ ہے کہ تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا. یہ احساس ذمہ داری، یہ تقوی اور یہ بنیادی چیز جو ہے یہ روزہ پیدا کرتا. فرمایا لعلکم تتقون، ہم نے روزہ تم پر اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. یہ بات ذکر کی. ابھی تھوڑا سا آگے چلیں، روزہ فرض کی فرضیت آ رہی ہے سن 2 ہجری میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، ہر بندہ اپنے نبی پاک کے بارے میں یہ بنیادی بات جاننے کا شرعی طور پر پابند ہے. آپ کی زندگی کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں خود بھی یاد رکھنے کے لیے اور آپ کو بھی سمجھانے کے لیے، یہ بنیادی نقطہ ہے. ہمارے نبی پاک کی عمر شریف 63 سال ہے، 43 سال کی عمر شریف میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، رہ گئے باقی 23 سال. 23 سال میں سے 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، تو 13 اور 10 کتنے ہوئے؟ 23 سال. یہ 23 سال اور 40 سال 63 سال. تو 23 سال کا جو یہ عرصہ ہے یہ زمانہ بعثت ہے. نبی پاک نے 13 سال مکہ میں گزارے، پھر ہجرت فرمائی. مکے کو چھوڑ کر جیسی حضور مدینے میں آ گئے تو اب 1 سال گزرا تو کہا گیا ہجرت کا 1 سال، 2 گزرا گیا تو ہجرت کا 2 سال. تو نبی پاک جب مدینے آیا اور مدینے آ کر حضور کا 2 سال تھا، تو 2 سال شعبان کے مہینے کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور حکم دے دیا گیا کہ حبیب آپ کی امت پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. میں نے اپنی مسجد میں جمعہ المبارکہ کے خطبے میں, اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو جمعہ کا خطبہ بھی آپ ہمارا سن سکتے ہیں لائیو, جمعہ کے خطبے میں میں نے اس کی پوری تقریر ذکر کر دی ہے, لیکن ایک یاد دہانی کے لیے, گزشتہ سے پیوستہ کرنے کے لیے, تسلسل بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سن 2 ہجری میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. آیت درود اتری ہے سن 2 ہجری کے اندر, تحویل قبلہ سن 2 ہجری کے اندر ہوا. یعنی پہلے نبی پاک ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آئے تو 17 مہینے تک یا 16 مہینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی فلسطین کی طرف منہ کر کے چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن آپ کے دل میں یہ تھا کہ جو میرے دادا حضرت ابراہیم نے مکہ کے اندر کعبہ بنایا ہے میں اس طرف چہرہ کروں اور اس طرف. تو یہ خواہش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارکہ کے اندر تھی. یہود یہ طعنہ دیتے تھے کہ جب یہ ہماری تعلیم کو پسند نہیں کرتے تو اس طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں جس طرف ہم منہ کر رہے ہیں. تو ان کا طعنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر بڑا گراں گزرا, اور نماز کی حالت میں آج بھی مدینہ منورہ کے اندر مسجد موجود ہے جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں. اور مسجد قبلتین سے مراد یہ ہے کہ دو قبلوں والی مسجد, یعنی اسی مسجد میں یہ واقعہ ہوا. اور سمتوں کے حوالے سے یوں دیکھیں کہ اگر آپ مدینہ منورہ میں ہوں تو اگر آپ مکہ کی طرف منہ کریں گے تو مسجد اقصی بالکل آپ کی پیٹ پر آئے گی, اور مسجد اقصی کی طرف منہ کریں گے تو مکہ شریف آپ کے بالکل پیٹ پر آئے گا. تو آج بھی آپ دیکھیے آمنے سامنے دونوں محراب بنے ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ ایک محراب کی طرف منہ کریں گے تو یہ محراب پیٹ پر آ جائے گا, سمجھ رہے میری اردو, اور اس محراب پر منہ کریں گے تو یہ محراب پیٹ پر آئے گا. اب یہ پورا منظر ذہن میں رکھیں. اب سرکار اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد اقصی کی طرف, مکہ آپ کی پشت پر ہے لیکن چاہتے ہی ہیں کہ مکہ قبلہ بن جائے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں آیت نازل فرمائی, قد نرا, حبیب تحقیق ہم آپ دیکھ رہے ہیں وجہ کا آپ کے چہرے کو, قد نرا تقلب وجہ, آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. قد نرا تقلب وجہ فی السماء فلنولینک, اے حبیب ہمیں پتا ہے کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں آرزو کیا ہے, فلنولینک, پس ضرور بضرور آپ کا رب آپ کو پھیر دے گا, قبلتن, اس سمت پر, اس جانب, اس جہت کی طرف, ترضاہا, جس کو آپ دل سے پسند کرتے ہیں. یہ کہنا تھا کہ اس کا منظر حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سے چلنا شروع ہوئے. اب آپ دیکھیں صف یوں لگی, یہاں سے حضور گئے تو جب حضور وہاں, کیونکہ صف کس طرح ہوتی ہے کہ پہلے صف ہوتی ہے مردوں کی, اس کے پیچھے عورتوں کی صف تھی, تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف دائیں طرف سے گھوم کر اس طرف گئے تو وہاں تو عورتیں تھیں, لیکن جب گھوم کر گئے تو یہ صحابہ بھی حضور کے پیچھے گئے اور وہ خواتین ان کے پیچھے, تو لہذا یہ صف پوری اسی طرح ہو گئی جس طرح پہلے سے ہم پر تھی. اور جب یہ احکام اترا تو کچھ لوگ جو مسجدوں کے اندر تھے اور کچھ مدینہ مسجد نبوی کے اندر اور مساجدیں بھی تھیں جو یہاں سے دیکھ کر گئے تھے وہ بھاگتے ہوئے گئے, اور دوسری مسجدوں میں جو لوگ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ سرکار نے بھی چہرہ پھیرا ہے اور اس طرح تشریف لے گئے. تو پھر نماز کیا ادائے مصطفیٰ کا نام ہے, جہاں حضور نے چہرہ کر لیا وہ نماز ہو گئی. تو اب ساری مسجدوں کے رخ اس طرف ہو گئے, اس کو شرعی ٹرمز کے اندر کہتے ہیں تحویل قبلہ, قبلے کا پھیر دیا جانا. تو یہ سن 2 ہجری میں ہوا ہے. اور یہاں پر میں اپنی ماں سید عائشہ کا ایک قول پڑھ کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. میری ماں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ جملہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. بولیے سبحان واللہ ما رعا ربک الا یساری لک فی حواک. یہ حضور کی شان ہے, یہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے, یہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی ہے میرے بھائیو, اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی بلندی ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, عزت, وجاہت اور قدر اللہ کی بارگاہ میں کتنی بلند ہے, کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑوں کی بات جانتے ہیں. میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ واللہ ما رعا ربک الا یساری لک فی حواک, یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے میں نے ہمیشہ دیکھا کہ اللہ آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. یعنی جو آپ سوچتے ہیں کہ یہ ایسا ہو جائے, ابھی وہ بات زبان تک پہنچتی نہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو پورا کر دیتا ہے. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ناز ہے, یہ مقام ہے, یہ عزت ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو عطا فرمایا. تو تحویل قبلہ کے بعد فوراً جو حکم نازل ہوا وہ روزے کا حکم تھا. یہ ایک تاریخ تسلسل بھی میں نے آپ کو بتایا تاکہ بندہ اور میچیور ہو جائے اور اس کے اندر ایک سنجیدگی پیدا ہو جائے. یہ جو اللہ رب العالمین شاہ فرما رہا ہے کہ
کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ آیت نمبر 183 چل رہی ہے, ہم اس کی تھوڑی سی خلاصہ ذکر کریں گے, وقت اتنا نہیں ہے. تفصیل سے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہم اپنی مسجد شریف میں تراوی کے بعد 11 بجے سے لے کر رات کو 11:35 یا 40 تک قرآن کی آیات کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں. وقت نکالنا چاہیے ہر مسلمان کو, یہ مہینہ علم دین حاصل کرنے کا مہینہ ہے. تو ہماری مسجد میں ہر تراوی کو, یعنی پہلے دن والی تراوی نہیں, دوسری تراوی سے یہ درس شروع ہو جاتا ہے آخر تک, جس میں ایام بھی آتے ہیں بزرگوں کے تو وہ بھی ہوتا ہے, لیکن خلاصہ قرآن بھی 40 سے 35 منٹ کا ہوتا ہے. اگر طبیعت ہو اور وقت اجازت دے تو ضرور تشریف لائیں. خیر, میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اس امت پر, یعنی ہم لوگوں پر ہی نہیں, ہم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے ہیں. یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ روزہ اتنی بنیادی عبادت ہے اور اللہ کو یاد دلانے کی اتنی بنیادی مشق ہے. بولیے سبحان اللہ. نفس اور بری خواہشات کو کمزور کر کے حقیقی جذبہ رضا الہی کا, اللہ سے اپنے رشتہ جوڑنے کا فکری, مزاجی, شوقی, حبی, یہ جو جذبات ہیں, یعنی شوق کے ساتھ اپنے رب سے اپنے رشتے کو جوڑنے کی جو بہترین ایک عملی ایکسرسائز بصورت عبادت ہے تو وہ روزہ ہے. اس لیے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی امت کے اوپر یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ روزہ رکھا نہیں گیا, رکھا گیا, کیونکہ یہی وہ بنیادی مشق تھی جو شیطان کے وسوسوں کو دل سے نکالتی تھی. یہی بنیادی عبادت کی ٹریننگ ہے کہ جس کے ذریعے بندے کے ذہنوں سے اور دماغ سے پڑے ہوئے خواہشات اور گندے خیالات اور گناہوں کا جو وہ دل دادا اور گناہوں کو جو پسند کرتا ہے, اس گندگی کو مانج کر دماغ سے نکال کر دل سے جو چیز پھینک دیتی ہے وہ روزہ ہے. لیکن وہ کس طرح ہوگا ابھی میں آپ کی خدمت عرض کروں گا. تو گویا کہ حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ترتیب کے ساتھ روزے کی کچھ صورتوں میں فرق تھا, کچھ وقتوں میں فرق تھا. یعنی یہ تھا وہاں پر کہ یہ بھی مفسر نے لکھا کہ جب وہ روزے کو افطار کرتے تھے, جیسا مغرب غروب جب سورج ڈوب جاتا ہے مغرب کا وقت ہوتا ہے, تو غروب سے لے کر عشاء تک وہ کھاتے پیتے پی سکتے تھے, لیکن پھر عشاء سے لے کر ان کو دوسری مغرب تک روزہ رکھنا پڑتا تھا. یعنی ہمیں تو یہ ہے نا کہ جہاں غروب ہو گیا, سورج غروب ہو گیا, تو اب جب تک صبح صادق نہیں ہوگی آپ رات بھر کھا پی سکتے ہیں اور جو جائز معاملات ہیں شرعی طور پر کر سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے نہیں تھا. ان کو صرف مغرب اور عشاء کے درمیان تک کا ٹائم تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے پورا دن کا روزہ رکھا ہے تو یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کو جو ٹائم ہے اس میں آپ کھائیں پیئیں اور اپنے معاملات کریں. عشاء کا وقت جیسی داخل ہوگا تو اس عشاء کے وقت سے روزہ شروع ہو جائے گا. لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قدرت نے کرم نوازی کی ہم جیسے نکموں اور کمزوروں کے اوپر کہ پوری رات اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کھانا پینا اور معاملات کو جائز کر دیا. تو یہ آسانیاں ہیں اور قرآن کریم فرقان حمید نے اس چیز کو ذکر فرمایا, علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بندوں کی طبیعت, ان کے مزاج, ان کی نفسیات کی ساخت کے اعتبار سے عبادات ہوئی ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے عبادت کی صورت میں نماز کو فرض کیا. نماز بہت آسان عمل ہے, نہ پیسہ لگتا ہے نہ کچھ ہے, نہ مسجد نہ آپ نے بنائی ہے, نہ آپ کو کوئی چندہ دینا پڑتا ہے نہ پیسہ دینا پڑتا ہے کہ ایک نماز پڑھیں گے تو آپ کو اتنا پیسہ نہیں, آپ گئے سیدھا نماز پڑھی. تو آسان عبادت تھی جس میں صرف بدن کو مبتلا کرنا تھا. تو جب یہ عادت ہو گئی کہ بدن یعنی وقت نکال سکے کہ اپنے بدن کو اللہ کے حضور پیش کریں, تو اس کے فوراً بعد جو احکام فرض ہوئے اس کو تقریر نہیں یاد کرنے کی نیت سے سمجھیے تاکہ میچیور ہو جائیں. شرعی تعلیم اسلام کی تاریخ کو ہم بنیادی طور پر سمجھیں. لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں جو لوگ ہیں نا وہ اپنے لوگوں کو بڑا پڑھاتے ہیں, تو ہم نے کہا ہم بھی گمراہ نہیں کر رہے ہیں, ہم بھی پڑھا رہے ہیں, لیکن آپ کو یاد رکھے تو نا, اب ڈنڈا لے کر کوئی بندہ یاد تو نہیں کرا سکتا. تو اس بات کو ایک ایک ترتیب کے ساتھ میں لے کر چل رہا ہوں کہ اگر آپ کاغذ قلم لے کر گھر جائیں تو میری پوری تقریر کو لکھ کر اپنے نام پر بھی شائع کر سکتے ہیں آپ. یعنی پورا یہ تسلسل میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے جو عبادت فرض ہوئی, اسلام کے 5 رکن ہیں, ستون ہیں, 5 پلر ہیں. پہلی جو چیز ایمان کے ساتھ ہمارے ساتھ آئی وہ نماز تھی. نماز آسان عبادت ہے, بدن صرف لگ رہا ہے, پیسے نہیں دینے پڑ رہے اس میں, ٹھیک ہے, کہیں پر بھی آپ پڑھ لیں تو آسان ہے. مسجد کسی میں ایک بندے نے پڑھا دیا, وہ پوری زندگی آپ پڑھتے رہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ ٹینک میں پانی کون ڈال رہا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا یہ لائٹ کا پیسہ کون دے رہا ہے. اللہ کے نیک بندے وہ کرتے رہتے ہیں تو گویا کہ سب کے لیے آسانی ہے, اللہ نے ان کے لیے وہ کام آسان کر دیا. تو پہلی چیز نماز ہے. نماز کے بعد جو عبادت ہم پر فرض ہوئی وہ زکات تھی. زکات تھوڑی مشکل عبادت ہے کہ مال دینا پڑتا ہے. اگلا کہتا ہے پوری زندگی میں نے کمایا کیوں دوں. تو مال
کو نماز کے بعد یعنی بدن کے ساتھ مال کو رکھا گیا، بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت، زکات فرض ہوئے، زکات کی فرضیت بیان کر دی گئی. اس کے احکام کو انشاءاللہ ہم پھر وقت رہا تو بیان کریں گے، لیکن اب روزے کو ہم ذکر کر رہے ہیں. تو زکات یعنی مال دینے کی عادت رب کی بارگاہ کے اندر ہو گئی. تو اب تیسرا جو حکم نازل ہوا وہ روزے کا تھا، اور چوتھا حج کا تھا، اور حج میں مال بھی ہے بدن بھی ہے، دونوں چیزوں کی مجموعی عبادت. یعنی عبادت کی تین قسمیں، بدنی، مالی اور مرکب. بدنی عبادت کیا ہے؟ نماز. مالی عبادت کیا ہے؟ زکات. مرکب عبادت کیا ہے؟ حج، جس میں مال بھی لگ رہا ہے. ایسا تو نہیں بندہ جا سکتا نا، پیسہ ہوتا ہے. فمن استطاع الیہ سبیلا، بدن بھی چاہیے اس کے لیے، آپ کو پیسہ بھی چاہیے اور آپ جا رہے ہیں. تو یہ تین عبادت کی صورتیں ہیں کہ بدنی عبادت، مالی عبادت اور مرکب عبادت. تو روزہ جو ہے بصورت عبادت کے جو فرض کیا گیا وہ تیسرے نمبر پر کیا گیا، یعنی پہلے نماز، پھر زکات اور پھر روزہ. اور قرآن کریم نے سورہ احزاب میں اسی ترتیب کو ذکر فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی شان یہ بیان کی، فرمایا والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. اب دیکھیں ترتیب بھی اسی طرح آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے دوست و بزرگوں، اگر آپ کوئی حدیث اٹھائیں، جب سرکار ارکان اسلام کو بیان کرتے ہیں نا تو اسی ترتیب سے بیان کرتے ہیں. جب حضور سے کوئی پوچھتا ہے کہ اسلام کے پلر کیا ہے تو پہلے نماز بتاتے ہیں، پھر زکات، پھر روزہ. قرآن کریم نے بھی یہی کیا، قرآن کریم کی یہی ترتیب. ظاہر سی بات ہے حضور جو بتا رہے ہیں وہ اسی ترتیب سے ہے. کہیں آپ کا ذہن نہ ہو کہ شاہ صاحب لفاظی کر رہے ہیں، تو میں اس لیے آپ کو یہ ترتیب بتا رہا ہوں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے یہ بیان کیا، بالکل ترتیب ہے. والخاشعین والخاشعات، کہ نمازوں میں خشوع اور دل لگا کر ہمیں تلاش کرنے والے مرد اور دل لگا کر نماز پڑھنے والی عورتیں. والخاشعین مذکر، والخاشعات مؤنث عورتیں. تو فرمایا خشوع بمانا دل سے، دل کو نرم کرنا اس کے ذکر کے لیے، اس کی موجودگی کے احساس کے، اس سے اجر لینے کے لیے. تو فرمایا والخاشعین والخاشعات، خشوع نماز میں کرنے والے مرد اور خشوع نماز میں کرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے. دیکھیں زکات آ گیا، مرد والمتصدقات، عورتیں، کیونکہ عورتوں پر بھی زکات فرض ہوتی ہے، مردوں پر بھی ہوتی ہے. دونوں کے احکام اپنی جگہ پر، کیونکہ دونوں آزاد ہیں. اور عورتوں پر تو بہت جلدی آ جاتی ہے، ہماری بہنیں توجہ نہیں کرتی کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی گہنا ہوتا ہے، زیورات ہوتے ہیں، اور وہ زیورات کی رقم اگر 52.5 تولہ چاندی کے قریب پہنچ جائے تو وہ ایک تولہ بھی اگر سونا ہو تو، آج بھی کل بھی دیکھیے ایک تولہ کوئی 50,000 کے قریب کا ہے، تو یہ ایک تولہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتا ہے. تو کسی کے پاس ایک تولے کے بھی اگر کان کی بالیاں بھی ہوں تو اس پر سال گھوم جائے تو زکات فرض ہو جاتی ہے. تو اس احکام کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن میں اس وقت روزے کو بیان کر رہا ہوں، وقت رہا تو پھر اس کو دیکھیں گے. تو قرآن کہتا ہے والخاشعین والخاشعات، نماز میں خشوع کرنے والے مرد اور عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور عورتیں. اور فرما والصائمین والصائمات، اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر مرد اور عورت مسلمانوں کا ذکر سکات، اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں، پہلے نماز، پھر زکات اور پھر روزہ، یہ بیان کیا گیا. اب آئیے ذرا قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت کی طرف میں آپ کی توجہ لے جاتا ہوں، مسائل کو، اور پھر ہم انشاءاللہ چند باتیں احادیث کے ضمن میں ذکر کریں گے. پہلے اس آیت کا ذرا، جو آیت 183 سے لے کر 87 تک ہے، اس کے معنی اور مفاہیم کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. بڑے ذہن کو تازہ کر لیجئے، میں قرآن کی ان آیات کو پڑھ رہا ہوں اور اس کے بنیادی مسائل کو ذکر کر رہا ہوں. طبیعتوں کو تازہ اور رب کی رضا سے قریب کرنے کے لیے سب سے مؤثر وظیفہ درود پاک ہے. درود پاک پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاتا و سلاما علیک یا سیدی یا رسول. اب ذرا توجہ سنیں، فرمایا یا ایھا الذین، پہلی آیت، آیت 183 پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. 183 آیت ختم ہو گئی، آگے شروع ہو رہی ہے 84. ایام معدودات، پورے رمضان کے روزے ہیں، یعنی گنتی کے دن ہیں. گنتی کے دن سے مراد اگر چاند 29 کا ہوا تو پورے روزے رکھیں گے، 30 کا ہوا تو 30 کے رکھیں گے. ایام معدودات، گنتی کے یہ دن ہیں. ایام یوم کی جمع ہے، معدودات شمار کیے ہوئے. ایام معدودات، گنتی کے یہ دن ہیں جو فرض کیے گئے، یعنی پورا رمضان. اب آگے اللہ رب العالمین حضور کی امت پر نرمی فرماتا ہے،
اور ان میں جیسی ان کی طبیعت ہے، جیسی ان کی ساخت ہے، اس اعتبار سے ان کے لیے آسانی ہو رہی. اب آپ سنیے، فرمایا فمن کانا، یہ رمضان پورا روزہ تو رکھنا ہے، لیکن فمن کانا منکم مریضن، تو تم میں سے کوئی اگر بیمار اور مریض ہو، او علی سفرن، یا وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر چلا گیا ہو، مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو، فعدت من ایام اخر، تو اتنے روزے صحت بحال ہونے کے بعد اور سفر سے لوٹنے کے بعد، وہ اپنے روزے کی جو تعداد اس کی رہ گئی ہے، روزے جو چھوٹ گئے ہیں، اس کو وہ مکمل کرے گا. یہ آیت بڑی بنیادی، ذرا توجہ کریں اس پر. آیت نمبر 184، فرما فمن کان منکم مریضن، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، اس مریض سے مراد خاص مریض ہیں، یعنی ایسا مریض کہ اگر وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اس کا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے. بعض ہمارے ایسے بھائی اور بہن ہیں، اللہ ان کو صحت دے، کہ ان کو انہیلر کی ضرورت ہوتی ہے، کہ اگر وہ نہ لیں تو ان کے پھیپھڑے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، دمے کے مریض جو ہیں. اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان بھائی بہنوں کو شفا عطا فرمائے. تو ڈاکٹر ان کو، اب ڈاکٹر سے مراد بھی ایسا نہیں جو لادین ہو، بلکہ ایسا ہو کہ مسلمان ہونے کے ساتھ وہ صحیح اور غلط کو جانتا ہو، رب کی عبادت اس کے خوف کا احساس رکھتا ہو. غیر فاسق ڈاکٹر، یعنی جو خود چہرے سے عمل سے متقی نظر آئے، اسے احساس ہو اسلام کا، قرآن کا، دین کا، اور اسلام کے بنیادی قوانین کی حرمت کا، وہ اگر کہے کہ حاجی صاحب، بہن، بھائی، بیٹا، آپ کو یہ لینا ضروری ہے، اگر یہ آپ نہیں لیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، تو اس کی بات کو قبول کر کے قرآن کہتا ہے وہ مریض ہے، تو وہ اس چیز کو استعمال کر، کیونکہ ظاہر سے انہیلر کے اندر لکوڈ ہوتا ہے، جب وہ ناک کے اندر اس کو پریشر دیا جاتا ہے، تو اس سے باقاعدہ طور پر وہ چیزیں حلق تک پہنچتی ہیں، اور جو چیز حلق کے اندر داخل ہو جائے اور حلق کے اندر وہ آ رہی ہے اور تالو کے ذریعے وہ حلق میں پہنچ رہی ہے، تو روزہ تو نہیں رہتا، لیکن مریض ہے، تو مریض رہنے کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے اس کو موقوف کیا. ایک سنی، شوگر کے مریض ہیں، اگر کھائیں پیئیں نہ، مرض اتنا بڑھ گیا، میں ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا، ایسی میں بیماریوں کی چند علامات آپ کو بتا رہا ہوں. ایسا مریض ہے کہ جناب ڈاکٹر اس کو کہتا ہے، میں مختصری کروں، ڈاکٹر اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ دوائیاں ٹائم پر نہیں لی، آپ کا مرض بڑھ جائے گا، یا آپ کو اب یہ مرض ہے نہیں، لیکن اگر آپ نے یہ کر لیا تو مرض پیدا ہو سکتا ہے، یا اس کی آپ کو ضرورت ہے. یہ تمام وہ مریض ہیں جن کو شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے، اور ان کو یہ فرمایا ہے کہ تم اگر مریض ہو، تو جب تمہاری صحت بحال ہو جائے گی نا، تو پھر ان روزوں کی تم نے قضا کر لینی. روزے رکھنے ضرور ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزے رکھنے ضرور ہے. تو فرما مریض کو استثناء دیا گیا ہے، مریض کو الگ رکھا گیا، لیکن جیسے ہی اس کا مرض ختم ہوا، صحت اس کی بحال ہوئی، تو پھر وہ اپنے روزے کی قضا کرے گا، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، عذاب الہی کا شکار ہوگا، قضا کرے گا اس کی وہ. ایک اور فرمایا، ابھی مریض کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتا دی. ہمارے کیا وہاں کیا تو مریض فدیہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں. مریض فدیہ نہیں دے گا، کیونکہ جس کی صحت بحال ہونے کی امید باقی ہے، آج چلو بلڈ پریشر بھاری ہو گیا، زیادہ ہو گیا، آج چلو تھوڑے دمے کی وجہ سے انہیلر لینا پڑ گیا، شوگر کو، لیکن ظاہر سی بات ہے پورے سال تو یہ کیفیت نہیں رہتی. اللہ رب العالمین عافیت عطا فرماتا ہے. اتنے ہم سفر کرتے ہیں، شادی بیاہ کے اندر جاتے ہیں، طبیعتیں ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے، پورا دن ہم اپنے ڈرائنگ روم، بیڈ روم کے اندر لیٹے رہتے ہیں، طبیعتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو ایسا مریض، توجہ سے سنیے، جس کی صحت بحال ہونا ممکن ہو اور ہوتی ہے، تو وہ فدیہ نہیں دے گا، وہ روزہ رکھے گا. توجہ ہے، فدیہ کون دے گا؟ آگے حکم الگ سے اس کا اللہ نے بیان کیا. تو فرما فمن کان منکم مریضن، تم میں وہ جو مریض ہے جس کو میں نے وضاحت کر دیا، او علی سفرن، یا وہ مسافر ہے. مسافر کو بھی اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیں، اس سے بھی روزے کو اللہ رب العالمین مرضی دیے کہ رکھے تو رکھے، نہ رکھے تو نہ رکھے. مریض کو بھی یہ کہا ہے. مسافر کسے کہتے ہیں؟ یہ خاص اصطلاح ہے. مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے شہر سے باہر نکلا اور اتنے دور جانے کی اس نے نیت کی کہ وہ جگہ اس سے 57.5 میل، اور اختلاف سے بچ کر یوں سمجھیے کہ 99 کلومیٹر، کیونکہ 98 کلومیٹر 44... یہ ساری ایک تحقیق نکلتی ہے، تو اس میں آپ یوں سمجھیے کہ 99 کلومیٹر، 100 کلومیٹر. مسافر وہ شخص ہے کہ جو شخص، توجہ سنیے، مسافر آپ کے ذہنوں کے مطابق بتا رہا ہوں، مسافر وہ شخص ہے کہ جو اپنے شہر سے نکلا ایسی بستی کی طرف جانے کے لیے،
ایسے علاقے کی طرف جانے کے لیے کہ وہ علاقہ اس کے شہر سے 99 کلومیٹر دور ہے. جیسے ہی یہ بندہ اپنے شہر سے نکلا, ضروری نہیں کہ وہ 99 کلومیٹر کراس کرے گا تو مسافر ہوگا, نہیں, اس نے نیت وہاں جانے کی ہے کہ جو علاقہ اس سے اس کے شہر سے الگ 99 کلومیٹر دور ہے, تو جیسے ہی اس نے اپنے شہر کو چھوڑا یہ مسافر ہو گیا وہاں تک. لیکن اس میں خاص شرط یہ کہ جہاں وہ جا رہا ہے وہ جگہ اس کے گھر سے, یعنی شہر سے, سوری, شہر سے وہ جگہ 99 کلومیٹر دور ہو ایک, اور پھر وہاں رکنے کا ارادہ اس کا 15 دن سے کم ہو. اگر ایک بندہ اپنے شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہے, جا رہا ہے جناب وہ 99 کلومیٹر دور والے علاقے میں, کوئی کہنے کا نہیں حضرت اگر ایسے بھی ہمارے سامعین ہوتے, لیکن نہیں حضرت وہ جو گیا تو وہ تو 1000 کلومیٹر گیا, تو میں نے کہا خدا کے بندے 1000 کلومیٹر 99 کے بعد ہی آئے نا, تو یہ 99 سے مراد نہیں کہ جہاں 99 ہوں گے تو وہی مسافر ہوگا, نا, اس سے کم نہ ہو, اتنے اس سے کم کی مسافت پر بندہ مسافر نہیں ہو سکتا. اس کے بعد وہ لاکھوں کلومیٹر ہو جائیں وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ ایک نشان ہے. مسافر وہ شخص ہے جو اپنے گھر, اپنے شہر سے نکلا اور جس جگہ جانا چاہتا ہے وہ جگہ اس کے شہر سے 99 کلومیٹر دور ہے, اور وہاں اس کے رہنے کی نیت 15 دن سے کم ہے, وہ شخص مسافر ہے. اللہ نے اس کو نماز فرض کو قصر کرنے کا حکم دیا اور اسے روزہ اگر وہ چھوڑنا چاہے رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود بھی, تو اس کو اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دی. لیکن اس میں فرق ہے, روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے اور اللہ آگے فرما رہا ہے اگر وہ روزہ رکھ لے تو زیادہ ثواب کہاں پائے گا, لیکن اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو کوئی شخص ملامت نہیں کرے گا, حاجی صاحب آپ نے منہ پہ داڑھی رکھی آپ نے روزہ نہیں رکھا, تو اس کو مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ مسافر روزہ رکھے تو مرضی, نہ رکھے تو مرضی. احادیث موجود ہے, وقت میرے پاس نہیں ورنہ میں یہاں پر پیدر پہ حدیث پڑھتا. سرکار جب جہاد کے لیے گئے تو حضور نے خود فرمایا آدھے صحابہ نے روزہ رکھا تھا آدھے نے نہیں رکھا, انہوں نے ان کو برا نہیں کہا, انہوں نے ان کو برا نہیں کہا, توجہ ہے. تو قرآن نے اجازت دی, لیکن یہاں پر ایک باریک فرق سمجھیے, جو مسافر ہے اس کے لیے روزہ رکھے نہ رکھے یہ آپشنل ہے, لیکن نماز قصر اس پر واجب ہے. نماز قصر سے مراد کیا ہے میرے دوستو, وہ نمازیں جو چار رکعت فرض والی ہیں, جیسے ظہر کی چار رکعت فرض ہے, عصر کی چار رکعت فرض ہے, عشاء کی چار رکعت فرض ہے, مغرب تو ہے تین, مغرب کی اور فجر مراد نہیں یہاں پر, ظہر عصر اور عشاء اس کی چار رکعتیں دو ہو جائیں گی. اگر اس نے چار ہی پڑھی تو گناہگار ہوا, توبہ کرے گا اس کو, لیکن اگر اس نے مسافر نے روزہ رکھ لیا تو ثواب پائے گا. تو وہ روزے والا مسئلہ آپشنل ہے, لیکن نماز والا مسئلہ واجب ہے کہ وہ قصر کرے گا. فرق سمجھ گیا تھوڑا سا؟ تو نماز قصر جو کرنی ہے وہ لازم ہے, لیکن روزے کے اندر یہ آپشنل دیا گیا کہ اگر روزہ رکھو تو بہت ہی اچھی بات ہے, نہیں رکھو تو پوچھا نہیں جائے گا. لیکن اگر اپنے شہر میں لوٹ کر تم آ گئے اور تو جتنے رمضان کے روزے رہ گئے وہ تو رکھ لو, اور بعد میں جو تمہارا روزہ چھوٹ گیا تھا سفر کی وجہ سے اس کی تم قضا کر لو. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اللہ فرما رہا فمن کان منکم مریضا, اب اس آیت کی طرف میں دوبارہ آپ کو مسئلہ سمجھا کے لا رہا ہوں. آیت نمبر 183, ایک آیت ختم ہو گئی دوسری شروع ہوئی 84, فرما ایام معدودات, یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ گنتی کے ہیں, یعنی پورے رمضان کے ہیں, اب چاہے رمضان 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو. فرما فمن کان منکم مریضا, اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو, جس کو بیان کر دیا گیا, او علی سفر, یا وہ مسافر ہو, بیان کر دیا گیا, فعدۃ من ایام اخر, تو اتنے روزے وہ بعد میں رکھ لے. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. آگے اللہ فرما رہا ہے وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین, یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے احکام کی تفصیل کو ذکر کیا جا رہا ہے, اور اس مسئلے کو اور زیادہ کشادہ کر کے اور زیادہ واضح کر کے یہاں پر اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. ہاں, اب اس بندے کا بیان آ گیا, وہ اتنا بوڑھا ہے, مریض کا بیان گزر گیا, اب دوسرے بندے کا بیان. وعلی الذین, اور جنہوں نے اس کی اور جن میں طاقت ہی نہ ہو روزہ رکھنے کی, تو فدیۃ طعام مسکین, وہ مریض روزہ نہیں دے گا, یہ لوگ, وہ مریض جو ہے وہ فدیہ نہیں دے گا, فدیہ یہ دے گا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. مریض ہے, اب اس حالت کے اندر ہے کہ صحت اس کی بحال ہو سکتی ہے، ہونا ممکن ہے اور واقع بھی یہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ فدیہ سے کام نہیں چلائے گا. فدیہ اگر دے بھی دیا تو چلو کسی غریب کو بلا ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن روزہ اس کے اوپر ہے، وہ قضا کرے گا. لیکن ایسا پیرانا سالی والا شخص، یعنی اتنا بوڑھا آدمی، یا ایسا شخص کے جس کی صحت دوبارہ بحال ہونے کے امکان ہی نہیں ہے بلکہ دن بدن صحت گر رہی ہے، تو ایسے ضعیف العمر عورت اور ایسے ضعیف العمر شخص کے لیے کہ اب اس کی امیدیں ٹوٹ گئی، اور ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بندہ اس عمر میں پہنچ کر پھر اس کے اندر کوئی صلاحیت پیدا ہو جائے، اس میں استطاعت پیدا ہو جائے، اس میں طاقت ہو جائے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہاں وہ شخص بھی روزے سے مستثنا ہے. اب وہ کیا قضا کرے گا؟ آگے کے دن تو اور اس کے گرتے ہوئے آ رہے ہیں. فرمایا وہ فدیہ دے گا. اب اس کے گھر والے اس کی طرف سے فدیہ دیں، یا اس کے پاس مال ہے تو وہ فدیہ دیں، یا بالکل اس کے پاس مال نہیں ہے، غریب اور کلاش ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے. فدیہ کتنا ہے؟ جو آپ صدقہ فطر دیتے ہیں، 2 کلو 50 گرام آٹے کی رقم، جو عید کے دن یا عید سے پہلے جو آپ صدقہ فطر دیتے ہیں نا، وہ ایک فدیہ ہے. تو فرمایا وہ خواتین اور وہ مرد کہ جو بڑھاپے کے اس عمر میں پہنچ گئے کہ اب ان کی طبیعت کا بحال ہونا ممکن نہیں لگتا اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، اور دن بدن ان کی طبیعت خراب ہوتے جا رہی ہے، تو اللہ رب العالمین فرمایا فدیت ان طعام مسکین، تو وہ فدیہ دے. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، پھر اگر کوئی بڑا چڑھا کر زیادہ فدیہ دے دے، پھر جو اپنی نیکی کو زیادہ کرے اور فدیے کی رقم جو ہے وہ کچھ زیادہ ادا کر دے اللہ کی راہ میں، فهو خیر له، تو یہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. ضروری نہیں کہ امام صاحب نے کہا تھا کہ ڈھائی جو ہے کہ 2 کلو 50 گرام آٹا ہی ہے، اب میں نے اس سے ایک چھٹانگ اوپر نہیں دینا، تو فرما ایسا نہیں، اس سے تو تمہارا یہ تو عدل ہے، یہ تو آپ نے عدل کیا، اپنی ڈیوٹی پوری کی، لیکن اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو عدل کے ساتھ احسان بھی کرتا ہے. احسان یہ ہے کہ تھوڑا بڑھ کر کرنا، تھوڑا زیادہ کرنا، اوروں کو تھوڑا زیادہ. نہیں میں نے، لوگ کہتے ہیں میں نے زکات دے دی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اتنا تو کھا پی رہا ہے تو یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ زکات تو وہ تھی جو تو نے عدل ادا کیا، سال بھر تو رشتے داروں پر خرچ کر، مطالبہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا محبوب ہونا چاہتا ہے تو یہ کرنا چاہیے تجھے، کیونکہ زکات جو تو نے دے دی ہے وہ تو عدل پورا ہو گیا، لیکن عدل یہ تو تیری ڈیوٹی تھی، سال بھر تو اپنی تجوری بند کر کے رکھے، اپنے جیب کو لاک کر کے رکھے، اور رشتے داروں کو غریبوں کو کہ نہیں 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 ہم نے زکات دے دی، اب نہیں آنا، جاؤ یہاں سے، اور ہے پیسہ تو یہ اچھی بات نہیں، مطالبہ نہیں ہے، لیکن رب کو راضی کرنا ہے تو عدل کے ساتھ احسان بھی ہونا چاہیے. زکات دے دی ہے پھر بھی بندہ سال بھر اور بھی دیتا رہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے، نبی پاک فرماتے ہیں قسم اس ذات کے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی راہ میں مال دینے سے ختم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے یہ احسان. ذرا اس پہ بھی توجہ رکھیں، ہمارے پاس نہیں یہ زکات، ہماری اماں کہہ رہی ہیں زکات ختم ہو گئی اور ہمارے ابو نے ساری زکات بانٹ دی ہے. تو ان اللہ یا امر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا بھی حکم دیتا ہے اور احسان کا بھی دیتا ہے، یعنی تھوڑا نفلی بھی کرو نا. فرما فوا خیر، فمن تطوع، پھر جو نفلی کرے، فمن تطوع، پھر جو زیادہ نیکی کرے، فوا خیر له، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لكم ان كنتم تعلمون، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے فدیہ دینے کے مقابلے میں اگر تم اس کو جانو. آیت نمبر 184 ختم ہو، آگے چلیے. فرما شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اب اس کی ایک تفصیل ہے قرآن کو نازل کیا، وہ انشاءاللہ رمضان شریف میں بیان کی جائے گی، ورنہ جو وقت ہمارے مسائل کا وہ رہ جائے گا، کیونکہ رمضان شریف میں ہی پہلی وحی حضور کے سینے مبارکہ پر آئی. اور رمضان شریف کتنا مبارک مہینہ ہے، میں اس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے. فرما شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آیت نمبر 185 چل رہی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک یہ روزے کا موضوع ہے. آیت نمبر 185 میں اللہ فرما رہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا، ہدل للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وبینات، اور روشن رہنمائی بنا کر، وبینات من الہدا، اور رہنمائی اور فیصلے، وبینات من الہدا والفرقان، اللہ رب العالمین نے رہنمائی اور فیصلہ اور روشن باتوں کا بیان بنا کر اسے اتارا. اللہ آگے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، پس جو رمضان کا روزہ رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے. فلیصم یہ امر، یہ فرضیت کو اور موقت کر کے یہاں پر گویا کہ ذکر کر دیا گیا. پھر آگے بتایا کہ ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، لیکن ومن کانم مریدن، وہی الفاظوں کے ساتھ تھوڑا سے الفاظوں کو بدل کر، وہاں تھا فمن یہاں ہے ومن. فرمایا جو رمضان کا مہینہ پائے، فمن شہید منکم الشہر، جو حاضر رہے موجود رہے اس وقت کے جب رمضان آ چکا ہے، فلیصم، تو وہ روزہ رکھے. ومن کان مریدن، ہاں اگر وہ بیمار ہے، اولا سفر، یا وہ مسافر ہے جس کی میں نے وضاحت کر دی آپ کے سامنے، فعدت من ایام اخر، وہ اور دن اس کی قضا کر لے. آگے اللہ فرما رہا ہے تمہیں پتا ہے میں اتنی تفصیل کیوں بیان کر رہا ہوں، یا اللہ کیوں فرما، یرید اللہ بکم الیسرا، اس لیے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور اللہ رب العالمین تم سے دشواری نہیں چاہتا. ولتکمل العدۃ ولتکبر اللہ، فرما اس لیے تم اپنے روزے کی گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی کو بولو، الا ما ہداکم، اس اللہ رب العالمین کی بڑائی کو بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے. ولعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری اور احسان کو قبول کر کے اپنے رب کے آگے شکر کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے. آگے ضمن میں ایک بات آ گئی مزید، فرما وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب کہہ دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو پکارتا ہے دعا کے لیے، اذا سالک عبادی، جب میرا بندہ مجھے دعا کے لیے پکارتا ہے، فانی قریب، تو میں اس کے قریب ہوں، میں اس کے نزدیک ہوں، اجیب، دعا قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والی کی پکار، پکارنے والی کی دعا کو، اذا دعان، جب وہ مجھے سے دعا کر رہا ہوتا. یہ نہیں سوچنا کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کبھی نہیں سوچنا. اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ جب تم پکارتے ہو، جب بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ، تو اللہ کہتا ہے لبیک عبدی، یعنی یہ شفقت ہوتی ہے، یہ مہربانی ہوتی ہے، لبیک عبدی کہہ کر وہ اپنے رحمت کے بازوؤں کو کشادہ کرتا ہے. یعنی آپ یہ تو ضرور کہتے ہیں اللہم لبیک، لبیک اللہم، یہاں اللہ رب العالمین عوض میں فرماتا ہے لبیک عبدی، اے میرے بندے، میری رحمت بھی تیری ہر آرزو کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہے، اور تیری ہر استعداد اور دعا کو قبول کرنے کے لیے ہماری شفقت اور ہماری عطا موجود ہے. یہاں پر مفسرین نے بڑی پیاری بات ذکر فرمائی، فرمایا دعا، یہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. علماء نے کہا اس لیے مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں شاہ صاحب میں نے اتنی دعا کی قبول نہیں ہوئی، تو میں نے کہا اپنا علم بڑھاؤ، زاویہ بڑھاؤ، میں اور آپ اپنی سمجھ کو بڑھائیں، رب کی تعلیم کو سمجھیں کہ کیا معیار ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہر دعا قبول کرتا ہے. بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے کہ جو دعا میں نے کی وہ قبول نہیں ہوئی، دراصل وہ آپ کے لیے کسی اور خیر کی طرف تبدیل ہوئی، آپ سے کسی مصیبت کو روکنے کا ذریعہ بن گئی، آپ کو کسی اور بھلائی کے عوض وہ بینیفٹ وہاں دے دیا گیا جو آپ کو اس وقت ضروری تھا. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جناب دعائیں قبول نہیں، دعا کی اور فوراً قبول ہو گئی، یہ بھی بڑا اعلیٰ مقام ہے، ظاہری سامنے آ گئی. دعا کی بظاہر قبولیت نہیں ہے، لیکن جب بندہ قبر سے اٹھ کر حشر کے میدان میں جائے گا اور ترازو میزان کے اوپر نیکی اس کے پاس نہیں ہوگی، تو فرشتے اس کے پلڑے میں نیکیوں کے پہاڑ اتار رہے ہوں گے، وہ چیخ کر کہے گا مجھ جیسے بیگانے اور حقیر شخص پر یہ انعام کیوں؟ رب فرمائے گا یہ تیری وہی فریادیں جو آج کے دن تیرے لیے رکھی تھی. اس لیے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے اور صدق دل سے دعا کی جائے، اس کو اس کے فضل کا واسطہ دے کر دعا کی جائے، اور ممکنات کی دعا کی جائے، غیر ممکنات کی دعائیں نہ کی جائیں. یہ دعا کے سارے آداب ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا ذکر فرما رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے محبوب جب تم میں سے میرے بندے مجھ سے پوچھیں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فانی قریب، واذا سالک عبادی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ رب کہاں ہیں، تو ان سے کہو فانی قریب، میں ان کے قریب ہوں، اور میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں جس وقت دعا کرتے ہیں. فلیستجیبوا لی، تو انہیں چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں. پھر کہ جب ان پر عطا کی مہربانی کی بارشیں اتنی ہیں تو وہ پھر میرے حکم کو مانیں. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لے کر آئیں. لعلکم یرشدون، اس لیے کہ ان کے لیے اس کے سبب اللہ رب العالمین راہ ہدایت اور راہ عافیت کو کشادہ فرمائے گا. فرما اس احسان کو یاد رکھیں، لئن شکرتم لازیدنکم. قرآن کریم سورہ ابراہیم میں نے کہا واستعذنا ربکم، اے حبیب آپ ہمارا اعلان ہمارے بندوں کو سنائیے، ہماری قدرت کا پیمانہ، ہمارا مزاج، ہمارا قانون بتائیے. سورہ ابراہیم میں اللہ فرما رہا ہے واستعذنا ربکم، اور یاد دلائیے ہمارے بندوں کو ہمارا پیغام کیا، ہمارا مزاج بتائیے، ہماری عادت بتائیے. کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم. ہماری عادت یہ ہے کہ جو ہماری نعمتوں کا احسان مانتا ہے تو ہم نعمتیں بڑھا دیتے ہیں. وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر ہماری نیکیوں کے ساتھ وہ کفران اور ناشکری کرتا ہے، ان عذابی لشدید، تو پھر ان کو بتا دیجئے کہ ہماری گرفت اور ہماری عذاب اور ہماری سزا جو ہے وہ بڑی شدید ہے. آگے چلیے، یہ آیت نمبر 186 ختم ہو رہی ہے. اب فیملی میٹر کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، شادی شدہ بندے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور شرعی مسائل کو بیان کرنے میں نہ شرم ہے نہ آر ہے، بس بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس چیز کو جانا چاہ. قرآن کہہ رہا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، جو شادی شدہ مرد ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال قرار دے دیا، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، تمہاری ضرورت کی تکمیل ان کے ساتھ ہے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل تمہارے ساتھ ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. ہاں اللہ رب العالمین نے جانا، اور اللہ کو معلوم ہے اس بات کا کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت میں کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کر لی تو اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دیا. یہ خاص واقعے کے تناظر میں اور ایک خاص مسئلے کے ذکر میں ہے، جس کو میں اس حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا، ذرا توجہ رکھیں کہ روزہ کسے کہتے ہیں. روزے کا معنی ہے، صوم عربی میں کہتا ہے رکنے کو، رک جانا، اپنے آپ کو باز رکھنا، اس طرف انوالو نہ ہونا، اس طرف بڑھ نہ جانا. تو روزے کا لٹرلی لغوی معنی بنتا ہے رکنا. شرعی معنی اس کا کیا ہے؟ صاحب بخاری شریف بڑی خوبصورت اس کو مجموعہ کو جمع کر کے ذکر فرماتے ہیں کہ روزہ عرف شرع میں، روزہ شریعت کس کو کہتی ہے؟ تو روزہ کہتے ہیں، آسان انداز میں سمجھیے کہ عبادت کے نیت کے ساتھ، کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، عبادت کے نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جب سے دن شروع ہونے والا ہے اس وقت سے لے کر، وہ کیلنڈر میں آپ کو پتا ہے، اور جب دن ختم ہوتا ہے اور رات داخل ہوتی ہے، تو صبح صادق سے لے کر غروب تک عبادت کے نیت کے ساتھ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ تو روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت کے ساتھ کھانا پینا اور شادی شدہ مرد کا اپنی بیوی کے قریب جانا، ان تینوں باتوں سے رک کر رہنا اللہ کی عبادت کے لیے، یہ ہے روزہ. ان میں سے اگر کوئی چیز واقع ہو گئی روزہ ٹوٹ جائے گا، کھا لیا پی لیا مقاربت کر لی روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ کن سے ٹوٹے گا؟ جن سے قائم ہے، کیونکہ کھانا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، پینا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ازواج سے مقاربت نہیں کرنا، یہ بنیادی شرطیں، اس کے خلاف ہوگا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ چیزیں بچی رہیں گی روزہ قائم رہے گا. تو یہ قرآن کریم فرقان حمید نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ، ظاہر سی بات اسلام کی تعلیمات جاری تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ احکام بیان فرمائے تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ کیونکہ اس وقت یہ حال تھا کہ رات کو بھی روزہ رکھنے کا حکم تھا، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ مغرب کے وقت آپ نے، دن ختم ہوا اور رات داخل ہوئی، آپ نے روزہ کھولا، تو مغرب سے عشاء کے درمیان تک یہ تین کام آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ رکھے تھے. لیکن جیسے عشاء کا وقت داخل ہو گیا تو پھر دوسری مغرب کے وقت تک پوری رات آپ نے ان تینوں کاموں سے رکھنا ہے، پورا دن رکھنا ہے. تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس میں احتیاط نہ کر سکے، اور رات کے وقت ان سے یہ کام ہو گیا.
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بات عرض کی کہ حضور یہ ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے حضور کے صدقے ان کی اس تلافی کو قبول فرمایا اور معاف فرمایا اور فرما دیا ٹھیک ہے پھر جاؤ، بس یہ طلوع سے لے کر غروب تک روزہ رکھو، باقی ساری رات تین کاموں کے لیے ہم نے تمہارے لیے جائز کر دیا، جاؤ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کرم نوازی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور اسی کو قرآن کریم فرقان حمید نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسی بنیادی بات کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ احل لکم اللیلۃ الصیام صیام الرفث الی نسائکم، فرما رات کے وقت ہم نے یہ معاملات تمہارے لیے جائز کر دیے، اس سے پہلے جائز نہیں تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ ہاں ہم نے جان لیا اور ہم جانتے ہیں ان کو جن سے یہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن فتاب علیکم وعفا عنہ، ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور انہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، تو اب انہیں اجازت ہے کہ رات کے وقت یہ جن معاملات سے روکا گیا ہے اگر وہ چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، فباشروہن فالآن باشروہن، تو پھر وہ مقاربت کر سکتے ہیں۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو اللہ رب العالمین نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہاں سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ مقاربت بھی افزائش نسل کے لیے ہو، اولادوں کے لیے ہو۔ دیکھیں کتنے پردے کے اندر ایک ایک مسئلے کو ذکر کیا جاتا ہے۔ فرما وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو اس خیر کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی تمہارے لیے قدرت نے جو اولادوں کو لکھا ہے ان اولادوں کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ نکاح کا مقصد افزائش نسل ہوتا ہے، معاشرے کو، دین کو اچھے نیک اولاد اور افراد مہیا کیا جاتا ہے، کیونکہ معاشرہ سوسائٹی افراد سے بنتا ہے۔ اگر برے افراد زیادہ ہوں اور خیر کے لوگ تجرد کی زندگی گزاریں اور وہ تنہائی مر جائیں تو بندے کا تو بندے سے مقابلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس قبیلے میں شادی کرو کہ جہاں کی خواتین سے جب نکاح کیا جاتا ہے تو ان سے اللہ اولاد زیادہ عطا فرماتا ہے، یعنی تم ان کو پسند کرتے ہو۔ نکاح کے مسائل آئیں گے انشاءاللہ آگے تم بیان کریں گے، وہ تم کو پسند کرتے ہیں۔ محبت کرنے والی ہو، تمہاری امانت کی حفاظت کرنے والی ہو، دینداری کا عنصر ان میں سب سے زیادہ ہو، اور پھر اولاد کی کثرت اس خاندان میں زیادہ پائی جاتی ہو۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے نصیب میں لکھ دیا ہے، یعنی ان اولاد کے لیے۔ یہ رات کو جو کہ اجازت دی ہے تو یہ طلب اولاد کے لیے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرما رہا ہے وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو پوری رات، کلو کھاؤ اور پیو۔ کب تک کھاؤ اور کب تک پیو؟ تو دیکھو جس طرح ماں بچے کو پڑھاتی ہے ایک ایک لفظ، قرآن کریم نے شفقت سے ایک ایک چیز کو ذکر کیا۔ میرے دوستو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کی توفیق دے دے، اور ان تمام مضامین کو اللہ رب العالمین جل والا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ درود پاک پڑھیے ذرا محبت سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کے اس مسئلے کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ خَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، سبحان اللہ۔ فرمایا کھاؤ اور پیو، کیونکہ ان تین کاموں سے روکنے کا نام روزہ تھا۔ ہم تمہیں ان تین کاموں کی اجازت دیتے ہیں، کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابید، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفید سفیدی کا دھاگا۔ من خیط الاسود، سیاہی کے دھاگے سے۔ من الفجر، جب فجر یعنی جب وہ روشنی پھوٹ پڑتی ہے۔ فرمایا یہ رات ہم تمہیں ان تین کاموں کی اجازت دیتے ہیں، کھانے پینے اور ازواج سے مقاربت کی۔ کب تک دیکھتے ہیں؟ فرمایا جب تک دیتے ہیں، جب تک سفید دھاگے، یہ جو سفید دھاگا ہے، ڈور ہے، اس میں سے فجر کی جو ہے کہ وہ ڈور ظاہر ہو جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہاں پر سفید دھاگے کو جو ذکر فرمایا، اس سے مراد تشبیہ دی گئی دن کے ساتھ، اور رات کے دھاگے کو جو اللہ نے ذکر نہیں، جو کالے دھاگے کو جو اللہ نے ذکر کیا، اس سے مراد رات تھی۔ یہ تشبیہ دی، یعنی فرمایا ہے کہ یعنی رات سے جب تمہارے لیے فجر کی روشنی پھوٹ پڑے اور صبح صادق تمہارے لیے روشن ہو جائے، تو جب تک صبح کا وقت داخل نہ ہو جائے، جب تک اس پوری رات تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو اور مقاربت بھی کر سکتے ہو۔ فرما ثم اتم الصیام الی اللیل، تو تم اپنے رات آنے تک تم اپنے روزوں کو مکمل کرو۔ یہاں پر ایک مسئلہ ذکر کرنا چاہتا ہوں حدیث کے مقابلے میں، حدیث کے حوالے سے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی
کہ جب تک جو ہے کہ وہ رات کی رات کے یعنی جب تک جو ہے وہ کالے دھاگے کے اوپر سفید دھاگے کا رنگ ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک تم کھاؤ پیو. خیط کہتے ہیں عربی زبان میں دھاگے کو اور ابیت کہتے ہیں سفید کو, پھر خیط کہتے ہیں دھاگے کو, اسود کہتے ہیں کالے کو. ایک صحابی رسول اٹھے بخاری شریف میں موجود ہے, وہ اپنے گھر میں گئے, عربی تھے, ان کو نہ کسی گرامر کی ضرورت تھی نہ کسی مدرسے کی ضرورت تھی, خود عربی تھے, ہر چیز کو جانتے تھے. ان کو پتا تھا کہ خیط الابیت کہا گیا تو سفید دھاگا اور خیط الاسود کہا گیا تو کالا دھاگا. لیکن آپ ذرا اس مسئلے کو غور سے دیکھیں, وہ گھر گئے, ہمیں تو شاید ڈکشنری اٹھانے پڑے, استادوں سے پوچھنا پڑے کہ خیط کیا کہتے ہیں, ابیت کو کیا کہتے ہیں, ہمیں کیونکہ ہماری تو زبان ہی نہیں ہے, لیکن وہ اہل عرب ہیں اور ان کی زبان ہے. وہ رات کو گھر میں گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا جب تک کھاؤ پیو کہ کالی ڈوری کے اوپر سفید ڈوری کا رنگ نہ چڑھ جائے, جب تک کھاؤ پیو. انہوں نے اپنے تکیے کے اوپر دو دھاگے رکھے, ایک سفید دھاگا رکھا اور کالا دھاگا رکھا, اور پوری رات ان دھاگوں کو دیکھتے رہے. بخاری شریف کی حدیث, دیکھتے رہے. صبح ہو گئی, سرکار کے پاس آئے, کہنے کہ حضور ایک مشورہ سمجھ میں نہیں آیا. کہنے کہ کیا؟ کہ قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 187 کے اندر یہ موضوع ذکر ہو رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک کھاؤ پیو کہ جب تک کالے دھاگے کے اوپر سفید دھاگے کا رنگ غالب نہ آ جائے. تو میں تو پوری رات ایک طرف سفید دھاگا رکھتا رہا اور ایک طرف کالا دھاگا رکھا, لیکن وہ سفید دھاگے نے کوئی اثر کالے پر نہیں دکھایا. تو حضور بہت مسکرائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا, دیکھو وہ اہل عرب ہے, لوگ کہتے تھے ڈکشنری اور کتاب اٹھاؤ اور بندہ سمجھ جائے. میں نے کہا کہ اجمی نکموں, تم حدیث کا کیسے انکار کرو گے؟ یا یہ کہنا کہ جناب حضور کی ہدایات اس دور کے لیے تھی, اب کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اب ہم بھی گرامر پڑھ کر اور عربی کی زبانیں سیکھ کر کسی مولوی صاحب کے آگے بیٹھ کر 6 مہینے کا کورس کر کے ہم عربی سیکھ کر قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا قرآن کا ترجمہ تو وہ صحیح کر رہے تھے کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا, ترجمہ تو صحیح کیا, خیط الابیت سفید دھاگا. خیط الابیت جو ہے وہ دن کو تو نہیں کرتے نا, تو اس کی ترکیب بھی دھاگے کی ہے, دھاگا خیط کو کہتے ہیں, ابیت سفید کو کہتے ہیں, ترجمہ تو صحیح کیا انہوں نے. دیکھو ترجمہ بھی صحیح ہے, پتا چلا قرآن ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتا. قرآن اگر ترجمے سے سمجھ میں آ رہا ہوتا تو وہ صحابی عمل کر کے حضور کے پاس آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں حضور, تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ترجمہ غلط کیا. فرما ترجمہ بالکل ٹھیک کیا, لیکن مراد کو پہنچنا رسول کے بغیر ممکن نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ مراد کو پہنچنا. دیکھیں ترجمہ, لوگ کہتے ہیں ہم ترجمہ بہت اچھا کرتے ہیں. میں نے کہا ترجمہ کا تو اختلاف ہی نہیں ہے, ترجمہ تو پنڈتوں نے بھی عربی سیکھی ہوئی ہے, وہ بھی کرتے ہیں, نیٹ پر موجود ہے, ہزاروں ان کے ڈیبیٹ موجود ہیں, وہ تو قرآن پھر پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں. میں نے کہا ترجمہ مقصود نہیں ہے, مراد یہاں پر کیا ہے, مطلب کیا ہے, مقصود کیا ہے, اور وہ مطلب اور مقصود گرامر سے اور ترجمے سے نہیں, اصلا وہ حضور کے اشارے حضور کے فیصلے سے سمجھ میں آتا ہے. اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں آپ. لوگ کہتے ہیں نا قرآن سے مسئلہ حل کر کے بتائیں, ہم نے کہا دین یہی نہیں, قرآن سے. میں نے کہا قرآن کی بات آپ کیسے کریں, شریعت 4 چیزوں کا نام ہے, قرآن, سنت, اجماع, قیاس. لوگ کہتے ہیں جی قرآن سے آپ ثابت کریں, میں نے کہا آپ دین کی بات کریں, قرآن سے ثابت کریں, قرآن سے آپ ثابت کریں. تو میں نے کہا آپ قرآن سے ثابت کر دیں آپ خیط الابیت کو, کیسے ثابت کریں گے کہ سفید دھاگے کی تو بات ہے. اب حضور کی حدیث آ گئی, اب حضور کی حدیث سے مبارکہ جو آئی یہ عمل صحابہ سے ثابت ہوئی, اور صحابہ نے جس مسئلے پر اجماع کر لیا وہ امت کا تعامل بن گیا. تو اب شریعت اصل قرآن ہی ہے, لیکن وہ سمجھا جا رہا ہے رسول اللہ کی حدیث سے, اصل حدیث ہی ہے وہ سمجھا جا رہا ہے صحابہ کے عمل سے, اصل یہ 3 چیزیں ہی ہیں لیکن یہ سمجھا جا رہا ہے ان کے اجماع سے, اس لیے شریعت کی 4 دلیلیں بن گئی. یہ جدا نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کی تشریح ہے. اصل ماخذ تو قرآن ہی ہے, اصل ماخذ کیا ہے؟ قرآن ہی. اب آپ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک کھاؤ پیو کہ جب تک سفید ڈوری کا رنگ اور غلبہ کالی ڈوری کے اوپر نہ ہو جائے. وہ صحابی دونوں دھاگوں کو رکھ کر بیٹھے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, جب حضور سے کہا کہ حضور ساری رات کالا کالا ہی رہا اور سفید دھاگا ہی رہا, سفید دھاگے کی کوئی چمک نے کالے کی کالی کی کو ختم نہیں کیا, حضور بہت مسکرائے, مسکرا کر کہنے لگے میرے شاگرد اور میرے وفادار صحابی، مطلب یہاں سفید دھاگے کا نہیں، اللہ سفید دھاگا کہہ کر فجر کے وقت کو ذکر کر رہا ہے اور کالا دھاگا کہہ کر رات کی تاریکی کو بیان کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ شریعت مطہرہ نے اس مسئلے کو کس طرح واضح کیا. اب اللہ رب العالمین آگے ذکر فرما رہا ہے، فرمایا ثم اتم الصیام الى الليل، پھر رات آنے تک اپنے روزے کو پورا کرو. روزہ کب تک رکھا جائے، یہ مسئلہ یہاں سے نکل آیا. لوگ کہتے ہیں جی کب تک رکھا جائے، میں نے کہا دیکھا اوپر کی بات تو آ گئی من الفجر سے، کہ جہاں طلوع فجر ہوا روزہ بند. کب تک رکھنا ہے؟ الى الليل، رات تک. کب تک رکھنا ہے؟ کیا بولیے؟ رات تک رکھنا. تو یہ الہ جو ہے، عربی زبان آسان سی ہے، الہ جو ہے یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، کسی مسئلے کی انتہا کے لیے آتا ہے، اور مغایت اس میں داخل نہیں ہوتی. یعنی وہاں تک جہاں رات شروع ہوئی مسئلہ ختم ہو گیا. کہنے کہ وہ تو کچھ لوگ جو رات کے اندھیرے تک روزہ رکھتے ہیں اور آیت یہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا آیت تو یہ ہماری دلیل ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ روزہ رکھنا ہے تمہیں رات تک، رات میں نہیں، رات تک. یعنی دن ختم ہوا، رات آ کر لگی اور روزہ ختم. لیکن اس مسئلے میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارے وہاں افطار جو ہے جلدی کرنا یہ مستحب ہے، تعجیل جو ہے مستحب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ میری امت کے لیے اس وقت تک آسانی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے. یہ نہیں کہ پہلے ہی کر لیا، نہیں. جیسے رات داخل ہوئی، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، ابھی اذان ہونا باقی ہے، لیکن یہ آیت کریمہ یہاں پر بتا رہی ہے کہ رات آنے پر روزہ ختم اور فجر طلوع ہونے سے روزہ شروع. تو یہ آیت نے بتا دیا کہ روزے کو شروع کرنے کا اور بند کرنے کا اذان کی آواز سے کوئی تعلق نہیں، وقت سے تعلق ہے. یہ مسئلہ سن لیں، کیونکہ قرآن نے وہاں پر کہا نا کہ فجر تک تم کھاؤ پیو، یعنی اس وقت تک کھاؤ جب تک کہ سفید ڈوری کی رنگت اور سفیدی جو ہے وہ رات کی، رات کے کالیکی کے اوپر ظاہر نہ ہو جائے، فجر کی روشنی نہ آ جائے، یعنی صبح صادق سے لے کر وتیم الصیام علی اللیل، رات کے داخل ہونے تک. تو اس میں اللہ نے اذان کا ذکر نہیں کیا کہ جب جناب جو ہے وہ اذان کی آواز آئے گی، جب اذان کی آواز آئے گی تب جناب جو ہے کہ وہ روزہ آپ نے بند کرنا ہے، اور اذان کی آواز آئے گی تو روزہ آپ نے شروع کرنا ہے. توجہ سے سنیے، اذان کی آواز سے روزے کے بند کرنے اور کھولنے کا کوئی تعلق نہیں، تعلق ہے اس کیلنڈر سے، اس وقت سے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ اذان کبھی اس وقت دے دی جائے کہ جس وقت جناب جو ہے کہ وہ وقت داخل بھی نہ ہوا ہو، اس کو گڑبڑ ہو جائے. اس لیے وقت کو عام کیا گیا. عموماً کیا ہوتا ہے، ہمارے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں، اور اس پر تو کثرت سے کئی سالوں سے علماء اور نیک لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بھائی کھاتے رہو، اس لیے کہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے. تو اتنا مذاق دین کا نہ بنایا، یہ آپ مذاق کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، اور یہ کسی مولوی صاحب کا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. نہیں نہیں آپ، یہ آپ کی باتیں آپ رہنے دیجیے، ہم کھاتے رہیں گے. تو میں نے کہا یہ مذاق آپ کر رہے ہیں، کسی کی شادی اور دعوت میں ایسی حرکت کرے تو ہاتھ باندھ پکڑ کے آپ کو باہر نکال دے، کہ آپ کو مجلس کے آداب نہیں آتے. تو جہاں پر فجر کا وقت داخل ہو گیا، توجہ ہے، جہاں پر فجر کا وقت داخل ہو گیا ادھر اذان کا انتظار نہیں کریں گے، کیونکہ اذان تو ہوتی فجر کے وقت داخل ہونے کے بعد ہے. اگر وہ رات کو اذان دے دے تو فجر کی اذان کیسی ہوگی؟ اذان کی وقت الحمدللہ یہ آیت نمبر 183 تک کا خلاصہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. اللہ رب العالمین اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے. چند احادیث، آمین کہیے محبت سے. اب چند احادیث رمضان شریف کے مسائل کے حوالے سے مختصراً چند منٹوں میں ذکر کرنے کا شرف حاصل کروں گا، تاکہ یہ موضوع رمضان شریف کے آنے کے حوالے سے ہماری طبیعت مکمل طور پر بیدار ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی بخاری مسلم میں، والصیام جندہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے.
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اذا کانا یوم صوم احدکم فلا رفس ولا یسغب فان صابه احد او قاتله فليقل انی امرا صائم. فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی شخص روزے میں ہو تو زبان سے بے حیائی کی باتیں نہ کرے اور شور شرابہ نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے یا گالی دے یا اسے جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي اِمْرَأٌ صَائِمٌ، تو یہ کہہ کر وہ رخصت ہو جائے کہ مجھ سے جھگڑا نہ کرو، میں روزے کی حالت میں ہوں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْحُوفُ فَهْمِ صَائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. فرما روزے دار کا اعزاز اللہ کی بارگاہ میں یہ ہوتا ہے کہ افطاری سے قبل عصر کے وقت جب اس کے معدے سے اٹھنے والی منہ سے جو بو اٹھتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں ہوتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے روزے دار کے منہ سے آنے والی بو جو ہے وہ مشک و عنبر سے زیادہ اچھی لگتی ہے. جب روزے کا آنا ہوتا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس کی طرف اپنی طبیعتوں کو راغب کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نیکی اور سخاوت اور خیرات میں سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان، لیکن جب رمضان آتا تو حضور کی سخاوت اور نیکی کے کام پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے تھے. فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات میں سے خاص طور پر یہ، فرمایا فیاتی جبرائیل، رمضان میں جب جبریل حضور کے پاس آتے تھے قرآن کا دور کرنے، یعنی جتنا قرآن اب تک اتر چکا ہے حضور کے ساتھ بیٹھ کر دور کرتے، اللہ اکبر، فیعرض علیہ القرآن، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، فإذا لقیہ جبریل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ. فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب جبریل رمضان میں ملتے تھے تو حضور کی سخاوت تیز ہوا جو طوفان میں آتی ہے ایسی ہو جاتی تھی، یعنی خیر کے کاموں میں. فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ خیرات کرنے والے، سب سے زیادہ نیکی کرنے والے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، لیکن جیسی رمضان شریف کا مہینہ آتا تو حضور اپنی عبادت میں، اپنی خیرات میں اور اپنے نیکی کے کاموں میں حضور اضافہ فرما دیتے، اور جبریل جب حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تو جبریل کے ملاقات کے شوق اور محبت میں پھر حال کیا ہوتا. فرماتے کہ جس طرح اہل عرب کی مثال دی آپ نے کہ جب طوفان آتا ہے اور وہ گرد اور احبار کو اٹھا کر لے جاتا ہے، تو فرمایا حضور کی عطا ایسی ہواؤں کی طرح تھی، یعنی اتنی زیادہ تھی، اتنی کثرت میں تھی، اتنی زور آور آپ کی سخاوت اور فیاضی تھی کہ جس طرح کے طوفان کے وقت ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی. اور بحقی کے اندر موجود ہے کہ وَأَنَّهُ اِذَا دَخَلَ شَهْرَ رَمْضَان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات ہیں، فرما اطلق کل اسیر واعط کل سائل، سرکار قید خانے اور جیل کے دروازے کھول دیتے اور قیدیوں کو اس مہینے میں آزاد کر دیتے تھے اور کوئی سائل آ جائے تو اس کو خالی نہیں لوٹاتے تھے. اللہ اکبر. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام بحقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا، سرکار فرماتے میری امت کو ماہ رمضان میں پانچ باتیں دی گئیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی. پہلی یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف نظر فرمائے گا اسے عذاب کبھی نہ دے گا. دوسری بات جو اللہ نے میری امت کو دی اور میری امت سے پہلے کسی کو نہ دی وہ یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. تیسری بات جو رمضان میں اللہ رب العالمین میری امت کو دیتا ہے اور وہ کسی اس سے پہلے کسی امت کو اس نے نہیں دی، وہ تیسری بات یہ کہ ہر دن اور ہر رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. فرما رمضان شریف کے اندر اللہ رب العالمین نے میری امت کو جو پانچ باتیں دی ہیں ان میں سے چوتھی وہ ہیں جو کسی اور امت کو نہیں دی. وہ چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے اور کہتا ہے تیار ہو جا اور میرے بندوں کے لیے مزین اور آراستہ ہو جا، قریب ہے کہ دنیا کے تعب میں یہاں سے آ کر، یعنی دنیا کی تھکن کو جو روزے میں گزار رہے ہیں وہاں سے آنے کے بعد یہ تیرے اندر داخل ہو کر آرام کریں گے. سکا فرماتے میری امت کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے رمضان شریف کے اندر جو چیزیں عطا فرمائی، اور پانچویں چیز ذرا توجہ سنیے سکا فرماتے ہیں وہ کیا ہے.
ارشاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. فرمان نہیں کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پانچویں چیز یہ کہ جب آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت اللہ فرما دیتا ہے. کسی نے عرض کی وہ شب قدر ہے یا رسول اللہ جس میں اللہ مغفرت فرماتا ہے؟ حضور فرمان نہیں, یعنی شب قدر کی اپنی فضیلت ہے لیکن رمضان کی عام راتوں کی بھی فضیلت آپ غور کریں. فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ اکبر تو اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. کسی صحابی نے عرض کی حضور وہ شب قدر ہے یعنی لیلۃ القدر ہے اس لیے مغفرت ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں. کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں جب کام سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت مزدوری پاتے ہیں. فرمایا روزے دار روزہ رکھ کر فارغ ہوا اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل سے اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے. محبت سے درود پاک پڑھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو ابھی ہم نے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے سخاوت فرماتے کیونکہ یہ مہینہ عبادتوں کے کئی گنا زیادہ ہو جانے کا مہینہ, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل اللہ اکبر فرض کے درجے پر پہنچ فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہر نیکی کا اجر 10 گنا دیتے ہیں, 10 گنا سے زیادہ ہم اسے 700 گنا دیتے ہیں. لیکن فرما الا الصوم, روزہ وہ عبادت نہیں کہ جس میں کوئی حد متعین کی جائے. فرما اس لیے کہ روزہ خالص ہوتا ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو اس کے چہرے سے نہیں پتا چلتا کس نے روزہ رکھا, اس کے بدن سے نہیں پتا چلتا, وہ خالص اللہ کے لیے ہے. اللہ فرماتے جو خالص عبادت میرے لیے ہے اس کو میں کسی اجر پر نہیں روکتا بلکہ پھر اپنے مرضی سے جتنا چاہتا ہوں عطا فرماتا. میرے دوستوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمولات اب ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے. چند احادیث کہ ہمارے نبی پاک سے جو مسائل ثابت ہوئے ہیں وہ کیا ہیں. ایک تو سخاوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک, اور دشمنوں کو معاف کرنا, قیدیوں کو رہا کرنا, سائل دروازے پر آ جائے نہیں نہیں ہم نے زکات دے دی ہے نہیں, کچھ نہ کچھ دینا اسے. یہ مہینہ ہمیں اپنے اخلاق اپنی عادتوں کو درست کرنا ہے. اس لیے میرے دوستوں سن لیجیے آپ, زکات تو مسلمان کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے لیکن نفلی صدقات سب کو دے سکتے ہیں مرتد کے علاوہ. یعنی ہمارے علاقوں میں اگر کوئی یعنی ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن مستحق ہیں ان پر بھی رمضان کے اندر خیر خواہی کیجیے. کھانا ہو گیا, راشننگ ہو گیا, زکات کی صورت میں نہیں ہو سکتا لیکن صدقات نافلہ کے لیے ہو سکتا. جب ایک کتے کو پانی پلانے سے عورت بخش دی گئی تو ایک نفس اور جی روح کے احترام میں اگر بندہ کریں تو اللہ رب العالمین یقیناً اس بندے کی بھی مغفرت فرما دے گا. تو متعصب نہیں ہونا, یعنی شرعی احکام اس کی پابندی لازمی ہے لیکن گھن نہیں کرنا. تمہارے اخلاق ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہیں. بندہ خود اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرے اور اپنی اچھائی اور مہربانی کے ذریعے ان کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ پیش آئے کہ اس کی نظر میں مسلمان کو ایک بھیڑیا نہ ہو بلکہ ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا ایک مسلمان کا حقیقت و تصور ہو. تو یہ ذرا توجہ کے ساتھ اپنے علاقوں میں اپنے محلوں میں ان چیزوں کی امپلیمنٹ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے اپنے دوستوں تک. اب آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آدھ حدیث مبارکہ سننے کا ہم شرف حاصل کریں گے کہ حضور کے معمولات کیا ہیں, ہمارے حبیب کی سنتیں کیا ہیں, درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں حدیث مبارکہ موجود ابن ماجہ میں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ رواہ البخاری. حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جس شخص نے زبان سے بری بات کرنا نہ چھوڑا اور اس نے برے کام کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ پورا دن بھوکا پیاسا رہا. فرما بھوکا پیاسا رہنا ہے لیکن زبانوں پر بھی روزہ رکھنا ہے. زبان پر بھی روزہ یعنی وہ بولی بولنی ہے جو اللہ کو پسند ہے, وہ چیزیں نہیں دیکھنی جس کے دیکھنے کا کو گناہ کہا گیا, وہاں نہیں بیٹھنا جہاں بیٹھنے کو گناہ کہا گیا, وہ بات نہیں سننا جس کو سننے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. حضور نے واضح طور پر کہہ دیا اللہ کو اس بندے کی عبادت کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ جو زبان سے گالیاں زبان سے غیبتیں کر رہا ہو اور کانوں کو اس کام میں لگایا ہو اور بدن کو برے اعمال میں اس نے لگایا ہو, گناہ کے کوئی بھی کام ہو, گانے بجانے یہ ساری چیزیں اس میں اس نے لگایا ہو, تو اللہ کی قدرت کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے گھنٹے پیاسا رہا اور کتنے گھنٹے وہ بھوکا رہا. ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دارمی کی حدیث ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیام الا غما وکم من قائم لیس له من قیام الا سحر. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو جو ایسے روزے دار ہیں کہ انہیں پیاس کے سوا اللہ کچھ نہیں دیتا, یعنی صرف وہ پیاسے رہے نیکی کچھ بھی نہیں ملی. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا ہوں. اللہ اکبر. اور کتنے ہی قیام کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں اتنے ہیں کہ ان کو جاگنے اور تھکن کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ زبان کی حفاظت نہیں ہوتی, عمل میں ریاکاری ہوتی ہے, لوگوں کے دلوں کو دکھانا ہوتا ہے, اذیت ہوتی ہے. جہاں شریعت میں حق بولنا کہا وہ بولا جائے, اور جہاں شریعت میں رکنے کا حکم دیا وہاں رکھا جائے, لیکن نفسیات اور ذاتیات میں ابھر کر ایک دوسرے کے ساتھ بغض و عناد, لڑائی جھگڑا رکھنا. حضور نے فرمایا کہ اس کو روزے میں صرف پیاس ہی ملی ہے اور رات کو تراوی میں صرف تھکن ملی ہے, اجر کچھ نہیں ملا. اس سے مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم روزہ صرف زبان معدے اور پیٹ ہی کا نہ رکھیں, بلکہ ہر کیفیت کا, ہر حرکت کا, ہر عمل کا رکھیں انشاءاللہ. اب مسائل روزہ کی طرف آپ آئیے. حضرت عامر بن ربیعہ یہ بات کہتے ہیں قال رأیت النبی ما لا احصی یتسوق وهو صائم رواہ ابو داؤد. کہتے ہیں میں نے حضور کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتا ہوا دیکھا کہ میں گن ہی نہیں سکتا. یہاں سے پتا چلا کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے, ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے ذرات حلق تک پہنچ سکتے ہیں. اگر اس کے ذرات حلق تک پہنچ گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. مسواک کیونکہ حضور کی سنت ہے اس لیے اس میں ممانعت نہیں, لیکن مسواک کا جو لعاب بن جاتا ہے اس کو حلق میں اتارا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن دہن کو, منہ کو صاف رکھنا ضروری ہے, اسلام پاکی کو پسند کرتا ہے. مجلسوں میں آئے لباس پاک ہو, منہ پاک ہو, چہرے دھلے ہوئے ہوں. کسی کی شادی بیاہ کے اندر اگر ہم گندے کپڑے پہن کر چلے جائیں تو اگلا کہتا ہے تم نے تو میری رسوائی کر دی, تو خدا کے واسطے نمازوں کے لیے صاف ستھرے کپڑے ہوں. جمعے کی نماز میں ایسے گھٹیا لباس پہن کر آتے ہیں کہ ہاتھ ملاتے ہوئے بھی دوسرے بندے کو گھن آتی ہے, جبکہ سب کچھ ہے. تو حدیث پاک کے اندر فقہا کی کتابوں میں کہ اگر ایسا نمازی جس کے بدن سے بو اڑتی ہو اور وہ صاف ستھرا نہ رہتا ہو تو بالکل یہ اجازت ہے مسجد کے انتظامیہ کو کہ اس کو مسجد میں داخل ہونے نہ دے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا گھر ہے. تو میں نے کہا شادی بیاہ کے آداب آتے ہیں, اللہ کے گھر کے آداب نہیں آتے کہ وہاں وضو کیا اور مصلی تک ہاتھ جھاڑتا ہوا آ رہا ہے. ایسا کام گھر میں کرے تو بیگم بتا دے تجھے کہ گھر کو کس طرح صاف رکھا جاتا ہے. تو تھوڑا احساس, جب تک ہم اپنے اندر احساس کو بیدار نہیں کریں گے عبادت کا ذوق ہمارے اندر نہیں آئے گا, سنجیدگی نہیں آئے گی. داڑیاں ہم بڑی خوبصورت رکھتے ہیں, پگڑیاں بڑی خوبصورت باندھتے ہیں, ظاہر کو بہت خوبصورت لگتے ہیں, لیکن اندر کو خوبصورت کرنے والی چیز احساس ذمہ داری ہے, احساس ہے کس کے حضور ہم حاضر ہو رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں مسواک فرمایا کرتے تھے. مسواک کرنا سنت ہے, روزے کے اندر جائز ہے, ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, نہیں, لیکن امکان اور اندیشہ ضرور ہے کہ اس کے ذرات حلق میں اگر پہنچ گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن مسواک میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, مسواک تو یقیناً حضور کی سنت ہے, لیکن اس میں یہ کہ جو لعاب بن رہا ہے اس کو حلق سے نیچے نہ اتارا جائے. آگے چلیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یا کسی ایک صحابی سے ہے, وہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی بالعرج, میں نے حضور کو مقام عرج ایک جگہ ہے وہاں دیکھا, یصب علی رأسہ ماء, حضور اپنے سر پر ٹھنڈا پانی ڈال رہے تھے, روزے کی حالت میں ٹھنڈا پانی ڈال رہے تھے. وہ صائم, اور حضور روزے میں تھے, من العطش اور من الحر, پیاس زیادہ لگنے کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے. سرکار نے اپنا امامہ مبارک کو ایک صحابی کو دیا اور اپنے سر پر ٹھنڈا پانی ڈال رہے تھے, پیاس حضور کو زیادہ لگ رہی تھی اور گرمی زیادہ تھی. تو یہاں سے پتا چلا کہ ٹھنڈک کے لیے غسل کیا جا سکتا ہے اور ٹھنڈک کے لیے بدن پر ٹھنڈا پانی ڈالا جا سکتا ہے تاکہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے اور اس کی جو پیاس کی شدت ہے وہ ختم ہو جائے. اور یہ مسئلہ نبی پاک کی صحیح حدیث سے, سرکار کے خود عمل سے ثابت ہے. سرکار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا من نسیا, جو بھول گیا, وہ صائم, کہ میں روزے دار تھا کہ نہیں تھا, یاد ہی نہیں رہا اس کو, فاکل, اور اس نے کھا لیا, بھول کے کھا لیا. او شریبا یا بھول کر پی لیا فلیتم صومہ تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے فانما اطعمہ اللہ وسقاہ اس لیے کہ بھول کے جو کھاتا پیتا ہے اسے اللہ کھلاتا اور اللہ پلاتا ہے لیکن اس کے منہ میں ابھی گھونٹ پانی آیا جس وقت اس نے گلاس منہ پر رکھا پتا نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے بھول گیا منہ میں پانی لے لیا پتا نہیں ہے میرا روزہ ہے بھول گیا لیکن اب اس سے یاد آ گیا کہ روزہ ہے اور اب حلق سے نیچے اتارا تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن پینے تک حلق کے نیچے اتارنے تک یاد ہی نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اسے بھولے کو اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا سرکار بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میری امت سے اللہ نے نسیان اور بھول کو اٹھا لیا یعنی اس پر اللہ گرفت نہیں کرے گا جو بھول کر کھائے پیے اسی طرح کسی کو قے آ جائے صبح اس نے سحری کی اور کھانا ہضم نہ ہو پایا معدے کی وجہ سے قے اگر اس کو آ گئی تو قے یعنی الٹی آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا الٹی آنے سے ہاں اگر جبری وہ لانے کی کوشش کرے کہ معدے میں تکلیف ہے اس لیے وہ لا رہا ہے تو اس حالت کے اندر یقیناً جو ہے کہ وہ روزہ جبرن ٹوٹ جائے گا اب ایک مسئلہ بہنوں کے لیے ہے جو باقاعدہ کچھ لوگوں نے بلکہ میری ماں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کر کے خود بیان کیا ہے کہ وہ ان معاذہ انہا سالت ایک خاتون تھی معاذہ انہوں نے سوال کیا سالت انہوں نے سوال کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حیض والی عورت کا معاملہ کیا ہے وہ روزے کی قضا کرے گی یا نماز کی قضا کرے گی اگر نماز رمضان شریف کے اندر اگر وہ ایام کے آگئے تو اب وہ کیا کرے گی تو قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں سیدہ عائشہ نے کہا کانا یصبنا ذالک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ کہا جب ہم پر روزے میں یہ حالت ہوتی تھی تو حضور ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیتے تھے نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے یعنی اگر یہ حالت طاری ہو جائے تو اس میں روزوں کی قضا کی جائے گی نماز کی قضا نہیں کی جائے گی آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک کا درس تھا جس میں روزے کے بنیادی مسائل ذکر کرنے کی کوشش کی گئی خال وقت کیونکہ زیادہ ہی ہو گیا وقت اتنا نہیں کہ تفصیل ان تمام باتوں کو دیکھا جائے لیکن وقتاً فوقتاً ان باتوں کو یاد رکھ کر اور یہ نہیں کہ یاد رکھ لیے بھول گئے نہیں اب اس کے آگے کے مراحل کو جاننے کی پوچھنے کی جستجو ہونی چاہیے کیونکہ ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے رمضان شریف کے حوالے سے زکات کے مسائل پر یقیناً گفتگو ہوگی جمعے کے دن میں انشاءاللہ اپنی مسجد میں کرنے کی اس پر کوشش کروں گا اور یا پھر کوئی مجلس رمضان شریف میں اگر کہیں پر ہوئی تو پھر زکات کے مسائل پر ہم گفتگو کریں گے یا کہیں پر بھی صحیح العقیدہ عالم دین اس مسئلے کو بیان کر رہے ہوں تو آپ وقت نکال کر اس مجلس میں شرکت کریں اور شرکت کر کے اپنے معلومات میں اضافہ کریں کسی کو ڈانٹنے کے لیے جبر کے لیے نہیں سیکھنے کے لیے اور محبت کے لیے کیونکہ جب تک ہم ان ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے ایمان کی حرارت اور حلاوت باقی رہے گی یہی مقصد اور یہی مطلب جو ہے وہ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیا کریں تاکہ وہ اس مجلس میں آئیں تاکہ لوگوں تک علم دین کا پیغام پہنچے فیس بک پر لائیو جو لوگ موجود ہیں اللہ رب العالمین انہیں بھی اور آپ کی بھی حاضری کو اللہ قبول فرمائے اس مجلس کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے جو ہم نے سنا اس پر عمل اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسان فرمائے رمضان شریف کا مہینہ ہمارے لیے برکتوں اور رحمت والا مہینہ ہے ہمارے لیے واقعتاً برکتوں والا بنائے رحمتوں والا بنائے تمام عالم اسلام پر فضل فرمائے مسلمان جہاں پر آباد ہیں اللہ رمضان کا مہینہ اور زندگی کا ہر لمحہ پرسکون بنائے بالخصوص میرے وطن عزیز پاکستان کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین